صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. آئیے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدہامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ رحمان کی آیات بینات کی تلاوت سماعت کی. آئیے ان آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں. فرمایا گیا، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تفسیر، یعنی جو قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اس نے اچھے عمل کیے اور رب تعالی کی فرما برداری کی، تو آخرت میں اللہ تعالی اس کے ساتھ اس طرح احسان فرمائے گا کہ اسے اس کی دنیاوی نیکیوں پر وہ جزا عطا فرمائے گا جو ان آیات میں بیان فرمائی گئی. پیچھے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے. رب العالمین جل وعلا نے ان افراد کا بیان کیا جو اس کا خوف کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے فرمایا گیا دو جنتیں ہیں. پھر ان جنتوں میں کیا کیا انعام ہیں، ان انعامات کو بیان کیا گیا. آگے بھی اسی کا تسلسل جاری ہے. فرمایا، فبأی آلاء ربکما تکذبان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عامل ہو، تو اس کی جزا جنت ہے. بندہ کلمہ پڑھے بھی اور پھر شریعت اس سے کیا ایکشن ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ایکشن بھی کرے، وہ ارکان اور افعال بھی بجا لائے، تو انشاءاللہ اس کی جزا جنت ہے. فرمایا گیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے. دنیا میں بھلائی کر جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا بدلہ بہت بھلا پائیں گے. فرمایا گیا، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اے جنو انسان کے گروہ، تم اپنے رب کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری نیکی کا ثواب جنت رکھا اور اسے تمہارے سامنے بیان کر دیا
تاکہ تم نیک اعمال کر کے اللہ تعالی کے ثواب اور اس کے احسان کو پالو۔ پھر فرمایا گیا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، یعنی جن دو جنتوں کا ذکر اوپر ہوا پہلے گزرا، ان کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، مگر یہ دونوں ان پہلی جنتوں سے مرتبہ مقام اور فضیلت میں کم ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں، دو جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور سامان سونے کے ہیں۔ واہ! امام دحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی کی، اور دوسری دو جنتیں یاقوت اور زبرجد کی ہیں۔ اللہ اکبر! جن جنتوں کا اس آیت میں بیان ہوا، ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کم ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں جنتیں بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ سورہ رحمان کا ایک جو خاص طریقہ کار ہے، جو خاص اس میں بیان ہے، رب العالمین اپنی نعمتوں کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت کریمہ کے بعد بھی یہی ارشاد فرمایا گیا۔ تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں کہ اے جنو انسان کی گروہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے متقی لوگوں کے لیے دو جنتوں کا ذکر فرمایا، اور اب ان کی فضیلت و کرامت میں اضافہ کرتے ہوئے دو اور جنتوں کا ذکر فرمایا، تو تم اپنے رب کے فضل و کرم کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ آگے آیت میں بیان ہوا مدہامتان، وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر! تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں ان جنتوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے درختوں کے پتے اتنے سبز ہیں کہ وہ سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ انتہائی خوشنوا رنگ ہے اور نور نظر کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جنوں انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبز جنتیں بنائی، کیونکہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، تو تم اس کی وحدانیت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ گویا بار بار ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تم کیسے اس سے دور جا سکتے ہو؟ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس سے فرار کیسے چاہ سکتے ہو؟ وہ تو تم پر فضل فرمانے والا، تم پر انعام فرمانے والا، تم پر احسان فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کریم ہم سب کو ان جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنی پسند کے گھر جنت میں ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع حب جا ہے۔ یہ حب جا کیا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اور اس سے چھٹکارا کیا کیسے ممکن ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے؟ سلسلے میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے۔ مبلغین الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ ہیں، میرے دائیں جانب موجود ہیں مولانا مہروز مدنی، اور میرے دل کی قریب، اور واقعتاً بھی دل کے قریب الحمدللہ مولانا عدنان چشتی عطاری دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان سے ہمیں خوب اقتصاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سلسلے میں ان کے مدنی پھول شامل رہیں گے. اور عدنان بھائی کے برابر میں موجود ہیں ہمارے نعت خواں امین اتاری. تو امین بھائی سے انشاءاللہ عز و جل کلام سنیں گے. امین بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی انوکھا کلام ہے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا.
واہ جی واہ. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. آئیے سماعت کرتے ہیں.
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی جد آدا ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. جس خاک پہ رکھتے تھے خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شہدا ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو ہے در کرار جو ہے در کرار کے مالا ہے ہمارا. جو ہے در کرار کے مالا ہے ہمارا. جو ہے در کرار کے مالا ہے ہمارا. امیر مزار شہ کون ہے خاک سے تعمیر. مزار شہ کون باموری سی خاک سے. باموری سی خاک سے قبلہ ہمارا. معمور اس خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اس خاک سے قبلہ ہے ہمارا. اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اے مدعیوں خاک کو تم خاک
خاک میں مدفون، اس خاک میں مدفون شکے بس خاک ہمارا، اس خاک میں مدفون شکے بت خاک ہمارا، اس خاک میں مدفون شکے بت خاک ہمارا، خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے گر وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک ہی مأوا ہے ہمارا، خاک تو وہ آدم جد آدا ہے ہمارا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. ادم بھائی حیدر کرار مولا مشکل کشا شیر خدا خیبر شکن پاتا ہے خیبر، ان کی کیا شان و عظمت ہے. امام اہل سنت بھی کس طرح سے ذکر فرما رہے ہیں اور ان کے نام پر کیا ہم بات کریں جو خود ارشاد فرماتے ہیں سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے.
آمین.
چند کلمات مولا حیدر کرار کے بارے میں.
سبحان، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، بڑی عظمتیں ہیں اس کے اندر. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپسی پر صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ایک حصہ عطا فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دو حصے عطا فرمایا. حضرت اقوا بن زائدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کرم فضل کا اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے یا خود ہی شفقت فرمائی ہے آپ نے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اور اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کیا لشکر کی دائیں جانب تم میں سے کس کس نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار تھا، دو رنگ کے چتکبرے گھوڑے پر ابلک گھوڑے سوار تھا، اس نے سر پر سبز رنگ کا امام شریف باندھا ہوا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی دشمن دائیں طرف سے حملہ آور ہوتا تو وہ تمہارا دفاع کیا کرتا تھا، کس کس نے دیکھا، کیا ایسا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ایسا ہی معاملہ ہے، ہم نے گھڑ سوار کو دیکھا وہ اس طرح جو ہے وہ ہمارا دفاع کر رہا تھا، ڈیفنس کر رہا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبریل تھے، جب واپس جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا حصہ ہو وہ علی المرتضیٰ کو.
اللہ اکبر،
علی المرتضیٰ ہو ہے کہ انسان بھی صحابہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کے سردار ہیں سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کے بھی پیارے ہیں، وہ بھی ان سے پیار.
واہ 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 واہ.
تو جب فرشتوں کے سردار پیار کرتے ہوں تو جو فرشتوں کے سردار سے پیار کرنے والے ہیں حضور کے امتی، وہ کیوں نہ سیدنا علی المرتضیٰ سے پیار کرنے والے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. عدنان بھائی یقین کریں مزہ آ گیا، اللہ کریم آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے.
اس ذکر میں ایسا مزہ ہے خالد بھائی کے، جب جب، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے، کرم ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کے ذکر سے مومنوں کو سکون اور چین ہی ملتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ
یہ ہوتی ہے بیٹا،
اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے
کہ اللہ برکت،
یہ کفر و ایمان اور نفاق اور عشق کے درمیان جو ہے نا ایک پلیسی رات ہے، اس سے ادھر والے بھی نیچے ہیں اور اس سے ادھر والے بھی نیچے ہیں. اللہ کی رحمت سے امام اہل سنت کے صدقے میں, امیر اہل سنت کے دامن کرم کی برکت سے ہم وہ افراد ہیں کہ ہمیں وہ سچا سیدھا سچا رستہ ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہماری وابستگی, عقیدت, محبت, وارفتگی کی جو کیفیات ہیں وہ افراد و تفریح سے بچتے ہوئے اور اہل عظیمت کا جو راستہ ہے اس پہ چلتے ہوئے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے صدقے میں ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم سے راضی ہوں گے اور دیگر صحابہ اہل بیت بھی راضی اور خوش ہوں گے. اور اللہ نے چاہا تو جنت میں جو ہمارا دخول ہوگا, جنت میں جب ہم داخل ہوں گے تو یہ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے سائے کرم میں داخل ہوں گے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن سنی ہے تو افراط تفرید اس سے کیوں کرو؟ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. یہ ایک طریقہ کار ہے, بالکل ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا
پار ہے,
پار ہے انشاءاللہ عز و جل. موضوع کی طرف آئیں گے. آج مولا کائنات علی جل مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اگر بیان کریں, ان کی سیرت, ان کے اوصاف, ان کے فضائل, تو واقعی کئی سلسلے چاہیے. لیکن چونکہ موضوع آج ہمارا حب جا ہے, اور آج جب میں اس موضوع کے لیے تیاری کر رہا تھا تو مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر گزرا اور آپ کے حوالے سے چند روایات گزری. تو میں اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ جب یہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہوں گے. اتفاق سے امین بھائی نے کلام ہی ایسا پڑھا اعلی حضرت کا کہ جس میں حیدر کرار کا ذکر آیا, تو ہم نے کہا کہ کچھ تذکرہ ہو جائے. موضوع کی طرف آتے ہیں, موضوع کے بنیادی خد و خال. مہروز بھائی اگر بیان کریں تو حب جا کیا ہے, تو اس کی ڈیفینیشن ہو جائے تاکہ آگے ہمیں موضوع میں چلنا آسان رہے.
قلبی اور باطنی بیماریاں جو ہیں یہ اس سے بھی زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں کہ جتنی جسمانی بیماریاں نقصان پہنچاتی ہیں. ایک بڑی عام سی بات ہے اور آج کل بہت سننے میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے مسلمانوں کو, عاشقان رسول کو محفوظ فرمائے. کینسر, خالد بھائی, کینسر جو ہوتا ہے یہ ابتدائی اسٹیج میں تو پکڑا ہی نہیں جاتا, اور جب پکڑا جاتا ہے تو اکثر اوقات بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور یہ اپنے پہلا دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ پار کر چکا ہوتا ہے. تو کینسر جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کو خراب کرتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ جسمانی بیماری ہے. تو جسمانی بیماریوں کی اہمیت کو تو ہم سمجھتے ہیں, لیکن جب ہم اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں حب جاہ, تو یہ سننے میں بڑے عجیب سے معلوم ہوتے ہیں. ان معنوں میں کہ ہماری اردو میں اس طریقے کے الفاظ رائج نہیں ہیں. اب حب جا کہتے کسے ہیں اور یہ مہلک مرض ہے کیوں؟ یہ ایک باطنی بیماری ہے اور انسان اس کے ذریعے سے دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی ہلاکت کے گڑے میں پڑتا ہے. حب جا ہے کیا؟ حب جا امیر اہل سنت نیکی کی دعوت میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہ بھلا کرے المدینۃ العلمیہ کا, باطنی بیماریوں کی معلومات کے نام سے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے. میں بھی جب سلسلے کی تیاری کرنے کے حوالے سے کتابیں نکالی تو میں نے 5-6 کتابیں نکالی پہلے تو نا کہ ان سے تیاری کروں گا, لیکن پھر جب باطنی بیماریوں کا بھی معلومات یہ کتاب جب کھولی تو الحمدللہ اس میں بہت اچھی گفتگو تھی. اور اس میں پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی کہ حب جاہ کی تعریف کیا ہے. امیر اہل سنت کے حوالے سے امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں ارشاد فرماتے ہیں, عزت اور شہرت کی طلب کی خواہش رکھنا, طلب کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. اچھا, اس کے قریب قریب بھی بہت ساری بیماریاں ہیں, یعنی اس کے آگے پیچھے دیکھیں تو عزت طلب کرنا ایک الگ بیماری ہے, شہرت طلب کرنا ایک الگ بیماری ہے, اور خود پسندی ایک الگ بیماری ہے. اور یہ ساری جو ہیں قریب قریب ہونے کے باوجود الگ ہیں.
تعریف کو پسند کرنا, جی, حب مدہ,
حب مدہ,
حب مدہ,
یہ بھی,
جی, تعریف کو پسند کرنا, یہ سب قریب قریب ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے تو سوچ رہا تھا کہ آج کے جو مائنڈ سیٹ ہے اور آج کل جو گفتگو چلتی ہے عموماً, مدنی چینل ایک تنہ تنہا مبلغ اسلام بن کے کھڑا ہوا ہے میڈیا کی دوڑ میں, اور اطراف میں جو ہے پوری دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز ہیں جن کے ذریعے نہ جانے کیا 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 بکا جا رہا ہے. اگر ہم اس سینریو میں دیکھیں تو حب جاہ، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور میری شہرت ہو، مجھے عزت ملے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور لوگ اسے یوں لیتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے، چاہنا چاہیے، رسپیکٹ مل رہی ہے آپ کو، آپ چاہیں کہ رسپیکٹ ملے، اور شہرت انسان کو حاصل کرنے سے ملتی ہے. آج کل تو یہ دور دورہ چل رہا ہے اور یہ لیکچرز چل رہے ہیں. تو ایسے میں جب ہم حب جاہ کو ایک باطنی بیماری کے طور پر بیان کرتے ہیں اور ایک ایسا وصف کے طور پر بیان کرتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ہے، قابل توصیف نہیں ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر حب جاہ پائی جاتی ہے یا اس کے ارد گرد کے جو جتنے امراض ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو وہ اس کو کنٹینیو کرے، بلکہ ہم کہہ یہ رہے ہیں انشاءاللہ آگے گفتگو چلے گی تو آیات بھی پیش کریں گے، احادیث بھی پیش کریں گے، واقعات بھی پیش کریں گے کہ انسان کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر دو جملوں میں بات کہوں تو بات یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان کے اندر حب جا ہو. تو شہرت طلبی، عزت طلبی، یہ بہت مذموم ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین اور دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں، یعنی اس کی تعریف کریں، البتہ جسے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. اور حضرت
ہم اسی میں دیکھتے ہیں، جیسے آپ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ بندہ اس چیز کو طلب کرے، لیکن جن کی شہرت ہو ہی جاتی ہے، جیسے ہم اگر اولیاء کی بات کریں تو ان میں بھی بہت نام ور افراد ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، اور اسی کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی اگر بات کریں تو شیطان سے بڑھ کر خدا اور رسول اور ان اللہ والوں کا دشمن ہے کون؟
شہرت
ان کی بڑی شہرت رہی.
شہرت ہو جانا اور ہے اور شہرت کی طلب رکھنا اور ہے.
ٹھیک،
مشہور ہونے میں تو حرج نہیں ہے، اگر کسی شخص کے اندر صلاحیتیں ہوں گی تو وہ مشہور ہوگا. بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیاء العلوم میں کہیں لکھا ہے کہ اخلاص کی برکت بیان فرمائی کہ اگر بندہ چھپ کر اپنی کوٹھڑی میں، یعنی اپنے گھر کے بھی اس حصے میں جہاں پہ دیگر افراد کا آنا جانا نہ ہو، چھپ کر نماز تہجد ادا کرے اور چاہے کہ کسی کو پتا نہ چلے، تو یقیناً یہ ایک ایسا فعل ہے کہ رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں سونے کے بعد اٹھ کر اس نے دو رکعت، چار رکعت، آٹھ رکعت جو بھی ہے اس نے نماز تہجد ادا کی اور کسی کو نہیں پتا اس کے علاوہ، لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اس کی اس نیکی کا بھی شہرہ فرما دیتا ہے. ایک ہے رب کا شہرت دینا، عطا فرمانا، اور رب کی مشیت کہ یہ شخص مشہور ہو، اور ایک ہے بندے کا اپنا طلب کرنا. دونوں میں بڑا فرق ہے خالد بھائی. وہ مشہورت کی بات آئے گی تو پھر تو آپ وہ مشکاۃ شریف اور دیگر کتب احادیث میں جو اولیاء اکرام علیہم الرحمہ کے حوالے سے حدیث پاک بیان ہوئی کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو آسمانوں میں ندا کرتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے اور تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، جبریل امین کو کہتا ہے، اور جبریل امین پھر آسمانوں میں ندا کرتے ہیں، پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایک ہے رب تبارک و تعالی کا عطا کرنا اور ایک ہے بندے کا چاہنا. اگر اللہ رب العزت شہرت عطا فرما رہا ہے تو وہ قبول ہے، اللہ رب العزت گمنامی عطا فرما رہا ہے تو بندہ اس پہ راضی رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، چاہے وہ شہرت ہو چاہے دیگر چیزیں ہوں، جتنا بھی، اور یہ بھی رزق کی ایک قسم ہی میں اس کو شمار کیا گیا ہے. یہ نعمتیں جو ہیں رزق کی ایک قسم میں سے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے شہرت ہو، چاہے عزت ہو. تو اللہ رب العزت مسبب الاسباب بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، عطا فرمانے والا بھی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن خالد بھائی، ہم اپنی اڑان جو بھرتے ہیں وہ اپنے قد کے مطابق بھرتے ہیں. اگر ہم کسی فوجی کو، کسی جناب ایئر فورس سے وابستہ شخص کا کوئی مظاہرہ دیکھیں، ویڈیو دیکھیں کہ جناب وہ ہیلی کاپٹر سے جو ہے کودیں اور کودیں، بیک پیچھے جو ہے وہ آپ کا پیراشوٹ کا لگا ہوا ہے، اور کافی نیچے آنے کے بعد انہوں نے پیراشوٹ کھولا ہے، جناب وہ پھر بڑے اطمینان سے نیچے اترے اور اپنے جوتوں پہ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے انہوں نے سروائیو کر لیا ہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے مجھے اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے ہی ہیلی کاپٹر کا دروازہ کسی دن کھلے گا اور مہرود بھائی یوں اڑان بھرتے ہوئے نیچے آئیں گے اور پھر پتا چلے گا کہ بے ہوشی کے عالم میں، یعنی یہ تو خواب ہے، پھر پیراشوٹ کھولیں گے. لیکن حقیقت اگر ہوئی تو سب سے پہلے تو الٹیاں لگیں گی اور اس کے بعد پیراشوٹ کھولنا بھول جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ کسی بھی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ تو شہرت ملنا یہ جو ہوتے ہیں نا، وسوسے ہوتے ہیں انسان کے، بہت ساری جگہوں پہ بڑی اچھی جگہوں سے مثالیں لے کر انسان بڑے برے فعل میں انسان کو مبتلا کر رہا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ہم دیکھیں بات، ایک بات آپ سنتے ہوں گے عدنان بھائی، کہ جب بات کرتے ہیں عمل کی بات کرتے ہیں، اور جناب تہجد کی بات کرتے ہیں، اشراق چاش کی بات کرتے ہیں، آنکھوں کے جھکانے کی بات کرتے ہیں، حیا کی بات کرتے ہیں، رزق حلال کی بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا،
اللہ اکبر،
تو جواب یہ آتا ہے یار وہ تو سید المرسلین، امام الانبیاء، ہم کہاں وہ کہاں۔ تو بات تو یہ تینوں درست ہے کہ وہ سید المرسلین، وہ امام الانبیاء، ہم کہاں وہ کہاں، باتیں تو تینوں درست ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ ہم عمل نہیں کریں یہ درست نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمارے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نمونہ عمل بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر۔ تو ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اللہ رسول ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کس چیز کے بارے میں ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں مبتلا نہ ہوں۔
بندے کو کنکلوڈ کروں تو بندے کو جس کام کے کرنے کا کہہ دیا گیا، بندے کو چاہیے اس کام میں لگ جائے، اور پھر شہرت اس میں ہوگی نہیں ہوگی، کتنی عزت ملے گی اور کتنی رسوائی ہوگی، اس کو چھوڑ دے۔ اگر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے لیے کیا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو کرتا رہے گا۔ لیکن عدنان بھائی
خالی بھی یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، جیسے عام طور پر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم ویسا کیسے کر سکتے ہیں، تو ویسا کرنے کا کس نے کہا؟
واہ،
ہمیں تو ان کی نقل اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا،
اللہ،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر دیا، آپ نے ساری رات جو ہے وہ عبادت فرمائی۔ ہم پر لازم نہیں کیا گیا کہ آپ ساری رات عبادت، آپ ساری رات سوئیں، فجر جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کی ہے، عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو ان جیسا جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے، ان پر چھ نمازیں فرض ہیں، ہمیں پانچ پڑھنے کا حکم ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی آپ وہ ویسے ہی کریں، اسی طرح کریں، اسی انداز میں کریں، آپ نے کرنی ہے ان کی نقل۔ جس نے جتنی نقل اچھی کی وہ اتنا کامیاب و کامران ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور نقل کبھی بھی جو ہے نا، وہ نقل ہے ہی اسی لیے کہ وہ اصل نہیں ہے۔
واہ،
تو ہمیں نقل کا حکم ہے، اس لیے ہم وہی انداز اختیار کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بہانے ہیں، یہ مطلب شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے کہ جی وہ بہت بلند ہیں، یہ وسوسہ نہیں، عمل کی کمزوری کی وجہ کی جو مطلب سبب ہم جو بنا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہمیں ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہم کر سکتے ہیں، بندہ اس کے اندر تو غلطی کمی کوتاہی نہ کرے نا، کہ اللہ تکریم کی برگاہ میں عرض کرے مولا جو میں کر سکتا تھا، مجھ پر لازم یہ ہے کہ میں نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ادا کروں، اللہ کریم کی برگاہ میں سر بجود ہو جاؤں۔ اب میں عمل کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کروں نا، مولا میں اپنی جانب سے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن یہ ویسا نہیں ہے جیسی عبادت تیرے محبوب علیہ السلام نے کی۔ ان کے اخلاص کے صدقے میں، ان کی اس بلند ہمتی کے صدقے میں، ان کے اس ذوق اور شوق کے صدقے میں، میری یہ جو ہے مولا اسے بھی قبول فرما لے، تو اللہ کریم قبول فرما لے گا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس بندہ پیچھے پیچھے چلتا جائے، اور ان کے پھر واسطے وسیلوں سے دعائیں کرتا جائے کہ جو میں نے کر لیا ہے کاش وہ قبول بھی ہو جائے، کیونکہ جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ساری کائنات مل کر بھی کوشش کر لینا، ایک طرف ہو کر بھی وہ کیفیت، وہ ذوق، وہ شوق رب کی بارگاہ اگر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تو شان یہ ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے۔
واہ، ان کی شان تو یہ ہے، اور ان کے صحابہ کی شان یہ کہ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، تو ایک سا جور گندم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جن کے صدقے میں ان کے مصاحبوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے صحبت نشین صحابہ اکرام علی رضوان کو یہ فضیلت ملے، تو ان کے کیا کہنے ہوں گے۔ عدنان بھائی نے جو نقطہ بیان کیا واقعی میں دل میں رکھنے کے قابل،
سبحان اللہ۔ عدنان بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہرت کا کوئی اچھا مقصد ہو، میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، تو کوئی ایک ایسا اچھا مقصد مل جائے کہ مطلب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، دین کی طرف بلاؤں گا، اور جیسے مسجد میں اگر آپ جائیں تو ایک بندہ نومینیٹ تو ہوتا ہے نا، ایک بندہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی شہرت ہے ایز اے امام، امام ہونا یہ بھی تو شہرت ہے، تو کیا یہ بھی بری کہلائے گی؟
خالد بھائی دراصل یہ شہرت وہ ہے، یوں کہہ لیں کہ جس کے عام کرنے کا، جس شہرت کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ امام آگے ہی کھڑا ہوگا، اس کو پیچھے کھڑے ہونے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، آگے کھڑا ہو کر اگر وہ اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے، دراصل دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی شرعی حکم پر عمل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو رہا ہے اس کی تکمیل نہ ہونے پر مجھے ملال ہو رہا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ جی میں تو اتنے عہدے والا تھا، منصب والا تھا، میرے لیے پروٹوکول کیوں نہیں کیا گیا، دس آدمی آ کے میرا استقبال کرتے، یہ میرے دل کے اندر طلب ہے۔ اچھا 50 آدمی کھڑے ہو کر میرا استقبال کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ میرے دل میں اس کی خواہش تھی نہ اور کچھ تھا، لوگوں نے چاہا اور انہوں نے ایک کام کر دیا، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میں خود چاہ رہا ہوں کہ میری آؤ بھگت کی جائے، میرا اتنا بڑا منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لوگ مجھے سلوٹ کریں، سلام کریں، جہاں سے گزروں جو ہیں وہ قطاریں کھڑی ہوں لوگوں کی، اور جب یہ نہ ملے مجھے تو اب مجھے ملال ہو، اور میں کسی کے اخلاص پر بھی، جنہوں نے محبت کی بنا پر مجھے عزت دی، یہ کیا وہ کیا، مطلب ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر شادی میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں اور وہ مجھے ریسیو کرتا ہے اور مجھے بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ بٹھاتا ہے، کھانا بھی پیش کرتا ہے، سب کچھ، لیکن اس نے مجھے سٹیج پر نہیں بٹھایا، اور میرے دل میں طلب کیا ہے، مجھے منچ پر بٹھایا جاتا، دولے کے ساتھ جگہ دی جاتی،
دولے ہی کی جگہ پہ بٹھا دیتے نا،
اب میرے دل میں کیا بات ہے، نہیں میری عزت نہیں کی ان لوگوں نے، مجھے وہاں بٹھانا چاہیے تھا، میرا مرتبہ یہ تھا، میرا مقام یہ تھا، مجھے وہاں جگہ دیتے، ادھر بٹھایا مجھے، انہوں نے میری عزت نہیں کی۔ یہ نام وری، یہ عزت، یہ شہرت، یہ جاہ، یہ مقام کی، مرتبے کی طلب جو ہے نا، یہ والی بری ہے۔
اچھا تو صرف اس میں بری ہے کہ مطلب میں، ایک تو کامن بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ جناب یہ شہرت جو ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے سے حاصل نہیں کرنی چاہیے، جس کو ہم عرف عام میں ریاکاری کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے، عبادت رب کی ہے لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ لیکن یہاں تو جو آپ نے مثال دی ہے کہ ہم شادی میں گئے ہیں تو جناب دلہا کی جگہ پر ہمیں نہیں بٹھایا گیا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی، تو کیا اس طرح تو ہر بندہ ہی جناب شہرت طلب کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، تو کیا ہر بندے کو ہم برائی کہنا شروع کر دیں گے؟
خالد بھائی اگر تو سارے لوگ گناہ میں شریک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سب کو برا کہا جائے گا، لیکن اس طرح کی ظاہر سی بات ہے کہ شہرت، جاہ اور منصب کو طلب کرنا یہ تو برا ہے ہی، اس کو مطلب جو ہے نا وہ اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔
منصب وہ چاہے مذہبی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، یا کسی کے گھر گئے تو اس جگہ پر بٹھایا جائے،
جو ہے دینی اعتبار سے دین کی خدمت کر رہا ہے، کسی جو ہے وہ تنظیم کا سربراہ ہے، یا ویسے مطلب جو ہے دنیاوی اعتبار پر، دنیاوی طور پر اللہ تبارک تعالی نے اس کو لوگوں کا مقتدا بنایا ہے، اب دل کے اندر یہ ہونا، اس کو ہٹا کے مجھے جو ہے اس کی جگہ شہرت دی جائے، مجھے یہ منصب دیا جائے، یہ جو شہرت منصب طلبی ہے خود سے دل، اچھا پھر اس کے ساتھ چونکہ برائیاں جو ہے وہ بہت ساری اٹیچ ہوتی ہیں، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو شہرت، منصب اور اس کی طلب میں ہو اور پھر وہ خود ذلیل و رسوا نہ ہوا اور اس کا دین جو ہے وہ برباد نہ ہو گیا۔
اللہ،
وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آدمی جو چیز طلب کر رہا ہوتا ہے، جس کی اس کے دل میں خواہش ہے، اور نہ ملنے پر اس کو جو ملال ہے، یہ پھر غیبتیں، تہمتیں، چغلیاں اور سامنے والے کی عیب جوئی، اس کے اندر سے نقص نکالنا، اور بہت ساری خرابیاں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا جو مبارک انداز ہم دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کی شہرت، منصب، جاہ طلبی، آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھیے نا، کہ آپ نے چیف جسٹس کا عہدہ، قاضی القضات کا عہدہ نہیں قبول فرمایا آپ نے، اور آج یہ یوں کہہ لیں کہ آپ کے ایک وصف کے طور پر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو طلب تھی، لیکن پھر بھی شہرت اور ناموری کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو اعمال صالحہ ہیں بندہ مومن کے، وہ کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو جائیں، وہ کہیں جو ہے وہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بے جاجہ سے، ہمارے بزرگان دین جب ان کے دل میں کوئی اس طرح کی بات آ جاتی تھی نا، وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، جس کام سے میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے سلسلہ کیا حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالی پر، آپ رحمۃ اللہ تعالی کا بڑا پیارا ایک واقعہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بار ایک جگہ موجود تھے, دیکھا کہ خلیفہ کے جو کرندے تھے نا وہ شراب کے مٹکے اٹھا کے لے کر جا رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا, 30 مٹکے تھے ان کے پاس. حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے, انہوں نے بتایا شراب ہے. کس کے لیے؟ ان کا جی خلیفہ کے لیے لے کے جا رہے. تو آپ نے ایک ایک کر کے وہ مٹکے توڑنا شروع کر دیے شراب کے گھڑے.
اللہ اکبر.
ایک توڑا, دو, تین, چار, پانچ, 29 توڑ دیے اور ایک کم 30, 30واں چھوڑ دیا. انہوں نے وہ ایک اٹھایا اور لے گئے اور جا کے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ جی وہ اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے. خلیفہ نے بلا لیا ان کو, آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا میں محتسب ہوں, برائی سے منع کرنا اللہ کریم نے حکم دیا. اس نے کہا کہ آپ کو یہ منصب کس نے دیا؟ فرمایا جس نے تمہیں خلافت عطا کی,
اللہ
تبارک و تعالی نے. نہیوں نے منکر قرآن میں حکم ہے. تو کہا کہ آپ نے 29 توڑ دیے, ایک چھوڑ دیا, کیوں؟ فرمایا وہ 29 اللہ کے لیے توڑے تھے, 30ویں کی جب باری آئی دل میں خیال آیا لوگ تجھے بڑا اچھا کہیں گے کہ تُو نے بہت اچھا کام کیا اس لیے چھوڑ دیا. جو کام اللہ کے لیے تھا وہ کر دیا, جس کے اندر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس میں میری شہرت ہے, میرا جو ہے میری لوگ واہ واہ کریں گے, کہ خلیفہ کا خیال نہیں کیا جس نے یہ کام کر دیا. فرمایا انہیں چھوڑ دیا ایک, وہ اللہ کے لیے نہیں تھا. تو ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ الکرام جو ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہے. اور شہرت اور ناموری, اچھا بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اعمال یا اپنے جو کسی کام کو لوگوں پر بیان کرتے ہیں جس کو ایک علیحدہ نام دیا جاتا ہے, تحدیث نعمت, کہ اللہ تبارک تعالی نے جس بندے پر فضل فرمایا ہے, کرم کیا ہے, وہ اللہ کی نعمت کو لوگوں میں بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے, جیسے دیکھیں دراصل حب جا جو ہے اس کا تعلق بندے کی نیت کے ساتھ ہے. اور بہت سارے کام جو ہے وہ ایک شخص جو ہے اچھا لباس پہنتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھے جو ہے وہ جوتے استعمال کرتا ہے, دیگر جو ہے اچھی چیزیں وہ اپنے زندگی کے اندر جو ہے اس نے اپنا رکھی ہیں, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ کریم اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ان کا اثر بندے پر نظر آئے, اور وہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے کہ میرا رب راضی ہوتا ہے اس سے کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اثر نظر آئے. اس کا یہ کام کرنا بالکل درست ہے, لیکن اگر دل کے اندر کوئی اور خیال بھی اس نے پیدا کیا ہوا ہے یا اس کے دل کے اندر کوئی اور خیال بھی ہے تو پھر اس کو سوچ لینا چاہیے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کام کو میں نے اپنے لیے درست سمجھ رکھا ہے خود سے, نہ کسی سے معلومات لی ہے نہ اور کچھ, اور مجھے اتنی اس کے بارے میں جو ہے معلومات بھی نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, اور میں خود سے یہ کہوں نہیں جی نہیں میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں, پتہ یہ چلے کہ ساری عمر وہ ٹھیک جسے کہہ رہا تھا وہ پرلے درجے کا غلط تھا, اسے ٹھیک کرنے کی حاجت تھی. تو اس لیے ہمیں اس انداز میں جو اس طرح کی بیماریاں, باطنی بیماریاں خاص طور پر, خل بھائی یہ چونکہ ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عام طور پر ان کی جانب لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے, اور ان کے ماہر جو علماء ہیں وہ بھی کم ہی معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کے بارے میں جو اعمال خود کرنا چاہ رہے ہیں اور دل میں کوئی بات ہے اس کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کریں.
میں چاہوں گا کہ میں یہاں پر ضرور عرض کروں آپ سے کہ جو دل کا چور پکڑنے والے افراد ہیں نا, بندہ اپنے دل میں بڑا پھولا نہیں سمارا ہوتا کہ میں نے یہ کر دیا, میں یوں اچھی نیت ہے, میں اس طرح سے اچھا کام کر لیتا ہوں. اپنے دل کا چور خود تو بہت ہی کم پکڑا جا سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو جو دل پر نظر رکھ کر حوال کی اصلاح کرنے والا ہو تو اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, جو اس طرح کی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے, ہائی لائٹ کرے کہ یہ چیز ہے نا یہ غلط ہے, جو ہمیں ہماری غلطیاں بتاتا ہے. میرے اس پہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں جاتے, یہ ابھی چھان کے رکھ دے گا میں نے اتنی مشکل سے اتنے کام کیے ہیں یہاں تک پہنچا ہوں. حضرت نے فرمانا ہے کہ یہ بھی چھوڑ دو, یہ مائنس ہے اس کو ہٹا دو, یہ بھی ہٹا دو, تو سب مائنس کر دوں گا تو انہی کے بحاف پر تو میرا اسٹیٹس بنا ہوا ہے.
حضرت مشین میں سے اسکین مشین جو ہوتی ہے ایئرپورٹس پہ ہوتی ہے ہمارے فیضان مدینہ میں بھی, ادھر سے گزرنے والا بندہ اگر بالکل سالڈ بھی ہو نا, صاف ستھرا ہو, کوئی ایسی ممنوع چیز اس کے پاس نہیں ہے, تو بھی اسے ایک محسوس تو ہوتا ہے کہ میں اسکین مشین سے گزر رہا ہوں. تو یہ ایک فطری بات ہے, لیکن بہرحال ہمیں اس طرف لے کر جانا, یہ فطری بات ہے کہ انسان کے عیب جو بتاتا ہے, فطری ان معنوں میں کہ ہمارے جو مزاج بن گئے, ہونا کیا چاہیے وہ ایک الگ بات,
ہماری فطرت میں
ہمارے جو مزاج بن گئے وہ کیا بن گئے, کہ تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو ہماری طبیعتیں ایسی بن چکی ہیں کہ جو ہمارے عیب بتاتا ہے, جو بتاتا ہے نا حضرت آپ کے دامن پہ ببل چپکی ہوئی ہے, وہی برا لگ رہا ہوتا, کیا ضرورت تھی بتانے کی. اچھا بعض اوقات بتانے والے کا انداز غلط ہوتا, لیکن ہم تو ان حکیموں کی بات کر رہے ہیں, ان داناؤں کی, ان عقل مندوں کی, ان دانشوروں کی, ان علماء کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں عیب دیکھنا بھی آتا ہے اور عیب بتانا بھی آتا ہے. اور بالخصوص بات چلی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن کم از کم میں تو اہل نہیں پاتا, میرے سامنے کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات, میں وہاں سے پڑھ پڑھ کے مدنی پھول آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو واقعی میں باطنی بیماریوں کی درست معلومات سمجھنی ہے اور صرف سننی نہیں ہے, یہ دور جو ہے یہ علم کا دور نہیں چل رہا, انفارمیشن کا دور چل رہا ہے, ادھر سے بھی معلومات لے لی ادھر سے بھی لے لی جناب, سوشل میڈیا بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. تو علم جو ہے درست علم کے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے, دوائیں تو بہت سارے ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں بتا بھی دیتے ہیں, آپ کو خود بھی بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ یہ دوا کھاؤں گا تو یہ اس کی ہے, اس بیماری میں یہ دوا لینی ہے, اتنی مقدار میں لینی ہے. لیکن امیر اہل سنت قبلہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں بالعموم ہفتے کے دن کم و بیش 9:30 کے آس پاس مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اور ایونٹس جب آتے ہیں جیسے ابھی 12ویں شریف گزرا 11ویں شریف گزرا تو ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں. یہ مدنی مذاکرے سنیں آپ, امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ سنیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے, جو باعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں بڑی برکت ہوتی ہے, یہ انڈرسٹوڈ باثر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات بھی ہے, پھر امیر اہل سنت کا مطالعہ اور مشاہدہ بڑا مضبوط ہے, اور اس فیلڈ میں اور کسی بھی فیلڈ میں جب آپ کا تجربہ اور آپ کا علم جو ہے وہ وسیع ہو تو پھر اس کی جو اثر اندازی ہوتی ہے وہ ایک ماہر تیر انداز والی ہوتی ہے. تو ایسا ہی ہے خالد, ہماری جو پیچھے سے گفتگو چل رہی تھی میں تھوڑا چاہوں گا وہاں سے کنٹینیو کروں کہ آپ نے کہا کہ شہرت چاہنا کیسا ہے اور پھر اس قسم کی شہرت ہے. تو دیکھیے یاد رکھیے, جس معاملے میں بھی دین کو گویا فروخت کر کے کوئی چیز حاصل کی جائے گی, نیکی کو فروخت کر کے کوئی چیز حاصل کی جائے گی, تو وہ مضمون زیادہ ہوگی, وہ بری زیادہ ہوگی. کیونکہ یوں تو انسان کی دنیا ہماری مسلمان کی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دنیا کا جو عمل ہے وہ بھی دینی عمل ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے, خالص شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کچھ بھی نہیں شریعت سے باہر, لیکن میں جو معافی
بعض کی پہچان ہی ایسی ہوتی ہے نا جو دینی شاعر کہلا رہے ہیں, جیسے جی میرا روزہ ہے
جی,
میری نماز,
عبادات جنہیں آپ کہتے ہیں ظاہری. تو اب عبادات جو ہیں یہ تو اللہ کے لیے کرنی تھی, اور ان سے جو بندہ ایسی مضموم چیزیں طلب کرتا ہے, ایسی بری چیزوں کی خواہش رکھتا ہے, تو پھر اس کے حصے میں نہ وہ آتی ہے نہ اجر و ثواب آتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عمل اپنا عمل شہرت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی میں اضافہ کرے گا. تو بندہ جو ہے شہرت طلبی کرتا ہے چاہے دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات. البتہ میں جو بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا, پچھلے دنوں ایک میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی, اس گفتگو کا حاصل میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ محروز بھائی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو عزت نہ چاہتا ہو شہرت نہ چاہتا ہو, ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے مجھے شہرت ملے, بس آپ پتا پھینک کے دیکھیے. انہوں نے کہا آپ دانا ڈال کے دیکھیے, یہ وہ دانا ہے جو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے. تو جب میں نے غور کیا تو معاشرتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, چاہے وہ ہم کراچی کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں, ایشیا کو دیکھیں یا دنیا کو دیکھیں, حقیقت یہی نظر آتی ہے. اور خالد بھائی اس میں لوگ حد سے گزرنے کو تیار ہوتے ہیں. حب جا ایسا مرتا, امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ حب جا عبادت کی سختی اور گناہ کی جو لذت اس کو ختم کر دیتا ہے. یعنی انسان عبادت کی سختی کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی, سردی کی ٹھنڈی یخ بستہ رات میں صبح سویرے اٹھ کر وضو کر کے مسجد جاؤں گا, پہلی صف میں نظر آؤں گا تو مشہور کہلاؤں, تو مشہوری ملے گی, اس سے شہرت ملے گی, لوگ اس کی ریسپیکٹ کریں گے. تو یہ جو تکلیف ہے نا, اگر کسی کو حب جا کا مرض ہے تو اس کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. وہ کہے گا نہیں مجھے شہرت ملے گی مجھے عزت ملے گی. اسی طریقے سے گناہ کی جو لذت ہے یہ حب جاہ کی لذت اس پر بھاری ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اسے وقتی طور پہ نفسانی خواہش کے اعتبار سے شیطانی قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے, لیکن حب جاہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر کسی کو پتا ہے کہ میری جو شہرت اور ناموری ہے مجھے جو منصب مل رہا ہے، مجھے جو عزتیں مل رہی ہیں، یہ اس لیے مل رہی ہیں کہ لوگ مجھے اچھا سچا اور نیک فرد شمار کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کا یہ امیج متاثر ہو، اور وہ گناہ کے معاملے میں صبر کر لے گا. صبر کا مطلب یہ وہ گناہ اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو تو ایک ایسی لذت لگ گئی ہے، ایسے گناہ کی لذت لگ گئی ہے جو اس گناہ پہ اس اعتبار سے حاوی ہے. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کا جو تجزیہ تھا نا اس میڈیا پرسن کا، کہ جے مہروز بھائی دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، یقیناً اللہ والے جو ہیں وہ مستثنیات میں ہیں، اللہ نے جن کو اپنے دامن رحمت میں لیا ہوا ہے اور وہ ایک خلوت کی اور کیا کہنا چاہیے گمنامی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم مشہور ہوں، وہ مستثنیات ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے شہرت ملے، اسے عزت ملے، اسے منصب ملے. خالد بھائی، یہ شہرت طلبی جو ہے نا، یہ انسان کی آخرت کو تو نقصان پہنچاتی ہے، دنیا کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. میں غور کر رہا تھا حضرات بھائی، بہت ساری اموات اس لیے ہوئی ہیں، اگر ہم یہ فیگر جمع کریں اور شاید اس پہ کتابیں بھی مل جائیں، کہ ان اموات کی وجہ جو تھی وہ شہرت طلبی تھی.
اب کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ شہرت طلبی کی وجہ سے ہی کوئی ایکشن ایسا کیا، کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا لیا کہ
موت.
تصویر تو کھینچ لی آپ نے، لیکن آپ چلے گئے، آپ کے بعد آپ کی
کتنی واقعات ہیں نا، امیر اہل سنت کا سیلفی پہ رسالہ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی تصویر بنانا چاہتا ہے فرد کہ جو کسی دوسرے نے نہ بنائی ہو. اور یہ کانسیپٹ جو ہے دماغ میں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک انوکھی تصویر بنا کے، ایک منفرد تصویر بنا کر، پکچر لے کر، سیلفی لے کر، وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ جو میں نے کیا ایسا کسی نے نہیں کیا. اور واقعتاً اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں تو ہم بھی یہ کہیں گے یار کیا کیا یہ کیا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہتا. تو انگلیاں تو اٹھیں گی، اشارے تو ہوں گے، نمایاں تو آپ ہوں گے، ٹرین آ رہی ہے سامنے سے اور آپ کھڑے ہوئے یوں ہاتھ کھول کر. میں نے کوئی ایسا سین دیکھا نہیں ہے، میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، موت سامنے سے آ رہی ہے گویا ٹرین کی صورت میں، آپ یوں کھڑے ہوئے اور آپ لمحے میں نکل جاتے ہیں
جی،
تو آپ مرنے سے تو بچ گئے، لیکن آپ جس ہلاکت میں پڑے ہوں اس کو حب جائی کہا جائے گا، اس کو شہرت طلبی ہی کہا جائے گا، اس کو مشہوری کی آفت ہی کہا جائے گا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اور میرے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم یہی جانتے ہیں اور ہمارا یہی حسن ظن ہے کہ آپ بہت عقل مند ہیں، تو آپ کے ارد گرد بھی ایسی سینکڑوں مثالیں، دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں، کیا پتہ آپ کی اپنی بھی کوئی ایسی مثال ہو. تو بہرحال اس پہ غور فرمائیں اور اس سے بچنے کی صحیح کریں. خاندانوں میں آگ لگا دیتا خالد بھائی، حب جا کا مرض. ہم تو اخروی طور پہ بات کرتے رہے نا ابھی، تو وہ یقیناً مضمون ہے، اور اس کی جو نقصانات ہیں وہ کوئی وہ نہیں،
دنیا بھی نقصانات،
دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حب جا خاندانوں میں آگ لگا دیتا ہے، رشتوں کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے یہ، اور رشتوں کی جو چاشنی ہوتی ہے نا وہ کھینچ لیتا ہے، کیونکہ رشتے، تعلق، یہ ساری چیزیں جو قائم رہتی ہیں نا خالد بھائی، یہ خلوص سے قائم رہتی ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ نے، میں تو چائے بناتا ہوں گھر میں کبھی کبھی، تو کبھی کوئی چائے پلائے تو پوچھتا ہے چینی کیسی ہے، تو کہنے والا کہتا ہے کہ جی آپ کے خلوص نے میٹھا کر دیا. تو رشتوں میں بھی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ خلوص سے ہوتی ہے، وہ شہرت طلبی اور عزت طلبی، منصب طلبی سے نہیں ہوتی. تو عدنان بھائی ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، امین بھائی ہیں ہمارے،
آپ کی چائے میٹھی ہوتی ہے
جی،
خلوص سے، بغیر چینی کے.
دیکھیں خلوص سے حقیقتاً تو میٹھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ میٹھا بنا دیتا. وہ ایاز کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، وہ کاشو والا، کہ جو ہے وہ کڑوی کڑوا پھل کھا گیا، کڑوی ککڑی یا خربوزہ جو بھی تھا وہ کھا لیا. تو بات یہ خلوص ہونا، تو انسان کڑوا کھا کر بھی مسکراتا ہے عدنان بھائی. بات یہ ہے کہ تعلق میں خلوص چاہیے، محبت چاہیے، جہاں پہ یہ منفی قسم کے رجحانات آتے ہیں، پھر وہ رشتہ چاہے ماں باپ یعنی والدین اور اولاد کا ہو خالد بھائی، وہ بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، خالہ مامو، پھپھا، تایا، چاچا، جتنے رشتے بنانے ہیں آپ نے،
بنا لے،
سسرال، میکا، ان سب رشتوں میں پھر جو ہے نا سیم و تھور کا پانی آ جاتا ہے، جو لوہے کو گلا دیتا ہے. تو یہ تو رشتے ہیں عدنان بھائی، میں نے لوہے کو گلتا ہوا دیکھا ہے، لوہے کو گلتا ہوا دیکھا ہے، ختم ہو جاتا ہے لوہا، کیوں کر کے آپ توڑ دیں اسے، دکھنے میں لوہا ہوتا ہے وہ، لیکن جب نکل تو سب یوں کر کے توڑ دیں. تو اسی طریقے سے رشتے ہوتے ہیں. یہاں پر آ کر نا خالد بھائی ہوتا کیا ہے، جو شادی کی بات چلی تھی، آج کل ہو رہا ہے کتنی شادیوں میں سے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے افراد جو ہیں وہ شادی حال سے واپس آنا پڑتا ہے, یعنی گیٹ کھولتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر تجربات اور مشاہدات کی بنا پہ مخصوص قسم کے دعوت نامے جو ہیں وہ قبول کیے جاتے ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے, پارٹیشن ہو یا نہ ہو, میوزک ہو یا نہ ہو, اتنی بات ضرور ہے کہ جی لڑکے والوں کے لیے اور لڑکی والوں کے لیے جب ولیمہ ہوگا تو الگ, بارات ہوگی تو الگ, ایک وی آئی پی ٹیبل ہوگی.
جی
وی آئی پی ٹیبل ہوگی, اور اس وی آئی پی ٹیبل کا مقصد تو مجھے پتا نہیں کیا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ 10-20 افراد جو ہوتے ہیں نا نخریلے قسم کے, اچھا بعض بےچارے نخریلے نہیں بھی ہوتے, انہیں بھی کھینچ کھینچ کے وہاں بٹھائی دیتے, کہ ان سے بھی خوف یہی ہوتا ہے کہ یہی ناراض نہ ہو جائے, اگرچہ ان بےچاروں کی اپنی طبیعت نہیں ہوتی, تو وہ مخصوص ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے. اور آج کل اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے خالد بھائی,
یعنی بٹھایا جائے تو
ایک جگہ جھگڑے کی اطلاع ملی,
طوفان آ جاتے ہیں سر,
ایک جگہ جھگڑے کی اطلاع ملی شادی میں کہ جناب وہ جو مخصوص ٹیبل تھی جو لڑکی والوں کے لیے لڑکے والوں کے لیے بنایا, ہم تو بات کرتے ہیں نا لڑکے والے, لڑکی والے بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, اب جو دور آ رہا ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں, پر بات یہ داؤں کس کا چلتا ہے.
ہاں جی,
جس کا داؤ چل جاتا ہے وہی اپنا داؤ لگا دیتا ہے, اور یہ نہیں سوچتا کہ اس داؤ لگانے کے بعد شاید میں سامنے والے کو چت تو کر دوں
جی,
لیکن میری قبر و آخرت کے معاملات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں. عدنان بھائی اس پہ جھگڑا ہوا ہے کہ جناب وہ وی آئی پی ٹیبل نہیں لگائی گئی ہمارے لیے, ہم کوئی ایسی منہ اٹھا کر آ گئے, ہم لڑکے والے ہیں اور ہمارے لیے ٹیبل ہونی چاہیے تھی, اب یہ لڑکے کی ماں کیا عام خواتین کے ساتھ بیٹھے گی, یہ لڑکے کا باپ کیا عام مردوں کے ساتھ بیٹھے گا, بھائی یہ دولہا صاحب کا باپ ہے اور یہ دولہا صاحب کی ماں ہے, تو اس کے لیے یوں یوں ہونا چاہیے تھا. یقیناً ہم جو گفتگو کر رہے ہیں
یہاں تک لڑائیاں ہوتی ہیں جو شنیدن بھی ہیں, کچھ آنکھوں دیکھے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہیں بٹھایا نا, اس کی ٹینشن نہیں ہے, اس کو کیوں بٹھایا, اگر میں حقدار نہیں تھا تو یہ کہاں سے حقدار بنتا تھا وہاں بیٹھنے کا, کس سیٹ کے پیچھے. وہ عارضی جو میکسیمم آپ نے پارٹی میں کتنی دیر شریک,
اگر کراچی میں تو 12 بجے چھننے کی جو چھننے کے لیے 12 بجے اس کرسی سے آپ کو اٹھانے کے لیے, بلکہ 12:15 بجے تقریباً لائٹیں بند کر کے آپ کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ آپ کی کرسی کا وقت پورا ہو چکا ہے, اب آپ چلنے کی تیاری کریں.
لیکن اس کے پیچھے ایسی ہی مہروز بھائی لڑائیاں شروع کر دیتے.
خالد بھائی پھر جاری لڑائیوں والا معاملہ, وہ جو جس ٹیبل کی آپ بات کر رہے ہیں نا جی, اس پر بیٹھنے کے لیے بھی جو ہے نا دل میں بہت لوگوں کے ارمان ہوتے ہیں کہ ادھر جا کے بیٹھنا ہے, وہاں جانا ہے, اس پر کس کس کو بٹھایا گیا ہے, یعنی یہ.
لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ منفی نہیں ہوتا رجحانات
جی,
جیسے ایک تو یہ ہے کہ عزت ہے وہاں پہ بیٹھنے میں, اور ایک ہے کہ کون لوگ ہیں تو شہرت ہے, لیکن ایک اور فیکٹر بھی ہے وہ یہ ہے کہ جی کھانا ایزیلی مل جائے گا,
یہی جملہ کہا گیا ہے.
ہاں جی,
تو بہرحال اگر کوئی اس امید پہ وہاں چلا جاتا ہے کہ جی کھانا آسانی سے مل جائے گا اور وافر مل جائے گا, تو رزق حلال ہو تو پیٹ بھر کے کھانا, ذوق شوق سے کھانا بہرحال گناہ نہیں ہے, تو اس پہ تو ہم کیا کہیں گے.
اللہ کریم خیر فرمائے, ہمیں ہماری نیتوں کی اصلاح کی ضرور حاجت ہے. ہمارا کوئی بھی ایکشن ہمارے لیے کیا نتیجہ لے کر آ رہا ہے, ہم مطلب حیران ہوتی ہے عقل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشن اور پیاری تعلیمات پر یہ تھوڑی سی بات اس پر کر کے انشاءاللہ عزوجل پھر آپ کی کالز لینی ہے, آپ کے میسیجز وغیرہ سلسلے میں شامل کرنے ہیں. لیکن عقل حیران ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہروز بھائی کہ جب, جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے نا, تو نکاح بھی مختلف وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے. کوئی عزت و شہرت کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی دولت کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی دینداری کی وجہ سے کرتا ہے. حتیٰ کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شہرت اور ناموری کی وجہ سے کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں ہی اضافہ فرمائے گا. یہ کیسی طلب شہرت ہے, اور یہاں کیسی ایک بات بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت میں ہی اضافہ فرمائے گا. اور یہاں دیکھا جاتا ہے معاشرے میں, مجھے 2-3 دن پہلے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی مہروز بھائی کہ ہم اس معاشرے میں اور اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی بھی عمل کا جواز مل جائے گا, کچھ کر لیں آپ اور آپ کو معاشرتی طور پر, اخلاقی طور پر کوئی نہ کوئی ایسی لائن دینے والا مل جائے گا کہ آپ اپنے بچاؤ میں 2-4 لائنیں کہہ سکتے ہیں. تو اب جو نکاح ہو رہے ہیں جناب, وہ اسٹیٹس چاہیے, یوں چاہیے,
کئی لوگ تو ان اسٹیٹس کے چکر میں اپنے نکاح ہی نہیں کر پاتے, اور کئی لوگ بےچارے ایسے ہوتے ہیں جو جن کے حرام منہ پڑ جاتا ہے, تو پھر اب اللہ بچائے, اللہ کے بچانے سے ہی بندہ بچ سکتا ہے. رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں انشاءاللہ
طالب اس بات پر جملہ میں عرض کر دوں تاکہ ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں جملہ نہیں آیا. بات یہ کہ ہم شہرت یا عزت کی بات کر رہے ہیں, تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ یا نیشنل لیول پر جو ہے ہر کسی کو عزت اور شہرت ملے ضروری نہیں ہوتا. یہ تو بہت مختصر افراد کے حصے میں آتی ہے نا کہ انٹرنیشنلی مشہور ہے یا نیشنلی ورلڈ مشہور ہے وہ, تو شہرت ہے یا عزت ہے یہ بہت کم لوگوں کو.
20 کروڑ عوام میں سے پاکستان کی کتنے
ہیں, تو اس کو تو آپ رہن دیں کہ آپ بولیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں چاہتا کہ ملک کا ایک ایک فرد مجھے جانے, دنیا میں پہچانا جاؤں. تو عزت اور شہرت جو ہے ہر کسی کی مختلف کیٹیگری ہوگی. کوئی 4 افراد میں مشہور ہونا چاہتا ہوگا, کوئی 40 میں, کوئی 50 میں, کوئی 60 میں, کوئی 24 میں. تو ہر کسی کی اپنی ایک کیٹیگری ہوگی, تو آپ اپنی کیٹیگری دیکھ لیں. یہ نہیں سمجھیے گا کہ میرے اندر نہیں ہے. خواہش تو یہ ہوتی ہے عدنان بھائی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب اچھے ہوں اور کوئی علمی فیضان ہو, کوئی روحانی فیضان ہو, تو آپ اس خواہش کا اس کو چینلائز کر لیتے ہیں, آپ اس کو آپ ریٹون کر لیتے ہیں, لیکن جو ہے وہ خواہش تو ہوتی ہے.
اللہ کریم خیر فرمائے. اور بس یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بزرگوں کی جو باتیں کتابوں میں پڑھی ہیں وہی جو پڑھی ہوئی ہیں بیان ہو رہی ہیں. لیکن مدنی چینل کے ناظرین واقعتاً میں آپ سے صحیح عرض کروں کہ ہم کہاں قابل بولنے کے اور کیا گفتگو کی جا سکتی ہے اس میں, بلکہ موقع کی مناسبت سے ابھی ہم امیر اہل سنت کے مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ امیر اہل سنت کیا باتیں ارشاد فرما رہے ہیں, اور بس یہ نیکوں کا ہی خاصہ ہے اور انہی کا خاصہ ہے. ہاں یہ انہی سے سنتے.
میں نے نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.
حب جاہ یعنی عزت اور شہرت کی آرزو یہ لے ڈوبی. کسی کو مال کی آرزو لے ڈوبی, کسی کے اندر دونوں ہی یہ مصیبتیں ہوتی ہیں, دونوں ہی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ حب جاہو مال کا اثیر ہوتا ہے. کوئی مال کا اثیر ہوتا ہے, کوئی جاہ یعنی عزت کا اثیر ہوتا ہے, شہرت کا اثیر ہوتا ہے. یہ دونوں ہی برے ہیں. کہ حدیث پاک میں آیا نا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہو مال کسی مسلمان کے دل میں مچاتے. یعنی مال اور عزت کی آرزو خواہش یہ اتنی تباہی مچاتے ہیں مومن کے دین میں, اور جب دین میں تباہی مچائیں گے تو ہوگا کیا. تو یہ مرض جو ہے نا کم و بیش آج بہت سو میں نظر آ رہا ہے, اتنوں میں کہ جس کی بھائی مدنی چینل پر آنا ہے تو آپ کی نیت کیا ہے؟ خالی یہ کہ اسکرین پر مجھے لوگ دیکھیں, اگر یہ بھی حب جاہ نہیں تو حب جاہ کس کا نام ہے, کیا بھلا ہوتی ہے یہ. تو اپنی طلب نہیں ہونی چاہیے, پھر بھلے اسکرین پر اپنے نظر آتے رہے. یہ حب جاہ نے تباہ کر دیا, مطلب گنتی نہیں کر سکتا اتنا حب جاہ نے, کہ خالی عوام میں نہیں ہے, خواص میں, مذہبی لوگوں میں, علماء میں, مشائخ میں, یعنی بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ مرض ہوگا, لیکن ہم کسی کو نہیں کہیں گے اس میں اس میں, کیونکہ توجہ نہیں ہوتی. اور یہ ہوتا ہے. اب اچھے الفاظ بولنے جاؤ, اچھی اردو بولنے جاؤ, اچھے اشعار بولنے جاؤ, مشکل الفاظ بولنے تب بھی یہ ٹپک پڑتی ہے. اور اگر کوئی بول دے ماشاءاللہ کیا تم نے نعت پڑھی, تو پھر کپڑے چیک کرے گے اتریں گے کہ نہیں, اتنا پھول جاتا ہے. کیا تمہارا یار کتنا پیارا بیان تھا یار, میں تو رو پڑا تھا. یہ کیسا ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں, اور لوگ بھی تعریف کر کر کے ہمارے کو امتحان میں ڈالتے رہتے ڈالتے رہتے ڈالتے رہتے, اور ہماری بھی حالت ایسی کہ اپنے منہ بھی موقع ملے تو چوکتے نہیں اپنی تعریف کرتے, بلا ضرورت ہم اپنے اعمال کا ڈنکا بجاتے رہتے. جی چاہتا بس لوگ ہماری تعظیم کریں, احترام کریں, احترام کی جگہ بٹھائیں. احترام کی جگہ بٹھاتے نہیں تو ہم کو مزہ نہیں آتا. یہ سب حب جاہ کے ہی علامات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو حب جاہ اور ریا سے محفوظ فرمائے.
میں نے نیکی کی دعوت کی دھوپ میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.
اللہ اکبر اللہ اکبر. بس میں جس طرح پہلے عرض کیا تھا دوبارہ میں یہی عرض کرتا ہوں, یہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ کریم جل وعلا ان کی
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان نظر سے بھی ہمیں فیض یاب فرمائے، آپ کی صحبت سے بھی ہمیں فیض یاب فرمائے، اور جو باتیں، جو مدنی پھول، جو ارشادات آپ کے ہوتے ہیں رب العالمین، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ یقیناً وہی افراد ہیں جو دل کے چور پکڑ رہے ہیں. کاش ہمارا یہ چور پکڑا بھی جائے، گرفتار بھی ہو جائے، پھر چھوٹ کر بھی نہ آئے، اور اللہ کریم جل وعلا ہمیں اچھوں کے راستے پر چلائے. آئیے آپ کی کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں.
محمد شمون رضا تاری قادر پرام مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج کے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں موضوع حب جا بہت ہی خطرناک یہ مرض ہے، پر دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھپا رہتا ہے، اور بالخصوص میں یہ مہروز بھائی تشریف فرما ہے اور ماشاء اللہ عدنان چشتی بھی جلوہ گر ہیں، تو ان کی خدمت میں میری عرض ہے کہ بعض اوقات بے جا تعریف کرنے والے بھی لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ ان کے دل میں حب جا کا مرض مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. یا تعریف کسی کی کرنے کے حوالے سے ہمیں شرعی رہنمائی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کس ٹاپک کی طرف آپ توجہ لے کر گئے ہیں؟ اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد ارد گرد یوں جمع ہو جاتے ہیں جو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے جناب، کچھ بھی نہیں آتا سامنے، بندہ کچھ نہیں ہوتا، خالی پھونپا والے وہ چار بندے مل کر کبھی کبھار تو اس لیے بھی چڑھا دیتے ہیں، اس لیے بھی تعریف کر دیتے ہیں کہ چلو اس کی تعریف ہوگی، پھر تماشا دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ پھولتا کتنا ہے، پھر اس کو پھٹتا ہوا دیکھیں گے. اور واقعی معاشرے میں ایسی مثالیں، اللہ کریم ہمیں عقل صحیح.
اسے ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، سائل محترم جی نظر انداز کر گئے، ایسا نہیں چاہیے. اتنی محنت کر کے، جملے بنا بنا کے، دل پہ پتھر رکھ کے ایک بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہے تو ذرا سوچے تو صحیح کیوں کر رہا ہے. جو بوگے وہ کاٹو گے.
اللہ اکبر.
بھائی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تو اب جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ خالد بھائی
ہم نے شروع میں آیت کریم،
آپ میری تعریف کریں تو یہ انجمن ستائش باہمی کہتے ہیں اسے اردو زبان میں، کہ ایسی ایک انجمن بنا لینا، ایک ایسی بزم بنا لینا، گیدرنگ بنا لینا جہاں میں آپ کی تعریف کروں، آپ میرے فضائل بیان کریں. تو یہ ترکیب ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے فضائل بیان کروں نا تو پھر آپ نے میری طرف آ جانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے ہیں،
خالد ہم سے بھی بڑے ہیں.
خالد بھائی کہیں گے میروز بڑا ہے، میروز بھائی کہیں گے خالد بڑا ہے، تو بات یہ تیسرا بندہ کہے گا آپ دونوں ہی بڑے ہو بھائی، اوپر ہی بیٹھ جاؤ.
کیا بات ہے جی، اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے. لیکن عدنان بھائی
ویسے اگر بندہ، میرا خیال ہے کہ کسی کی تعریف کرنی ہو، سمجھ میں یوں آتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی وصف ہے، ویسے سوچ لینا چاہیے. واقعی امیر علیہ سنت جیسے محتاط، یعنی آپ بھی بارہا اس طرح کی جو ہے نا وہ گفتگو ہم نے سنی ہے آپ سے کہ یار اس طرح کی بات نہ کیا کریں، ایسے دل میں جو ہے نا وہ بات نہ پیدا ہو جائے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح فرمانے والے ہیں، ان کا وہ کہنا بھی ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے ایک چیز کو پسند نہیں کرتا تو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بدرجہ اولا نہیں پسند کرنی چاہیے یہ چیز اپنے لیے. لیکن اگر ہم جو کسی کا، بعض اوقات ہوتا ہے یار اس میں وصف ہے تو تعریف نہ کریں، پھر تعریف کریں، لیکن اگر ہم اس کا انداز ایسا اختیار کر لیں کہ سامنے والے کے دل میں بھی کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو، ارے نہیں حضرت آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، بہت مقام ہے آپ کا، آپ تو اپنے مقام کو آپ خود نہیں جانتے، یہ کہنے کے، ہاں ہم جانتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کیا ہیں، یہ کہنے کی بجائے اگر کسی بندے کی کوئی بات ہمیں اچھی لگی. اچھا بعض اوقات دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ مطلب واقعی کسی پر تعریف جو بنتی ہے، اگر اس کے اندر ہم ایسی بات شامل کریں کہ اس کی نسبت اللہ کریم کی طرف کر دیں، اللہ کریم کا آپ پر بڑا فضل ہے جی، آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور یہ نبی پاک کی نظر عنایت سمجھتا ہوں میں آپ پر، یا اللہ کریم کا فضل ہے، ایسا ہی ہے، جس کے پاس جو اچھائی ہے وہ رب کا فضل ہی ہے. اس کے اندر ایک بات بندے کے دل میں جو ہے نا وہ اس طرح سے یوں کہہ لیں کہ ایک سمجھ میں یوں آتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اس کے اندر ایک جو رمز موجود ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی عطا ہے، اور پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسی پر نظر رکھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. جو
جائز تعریف کی اپنی عدنان بھائی صورتیں ہیں،
بالکل،
اور بالخصوص اولاد کی جائز تعریف کرنی چاہیے.
یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کالر نے بات کی نا کہ وہ چند افراد جو گرد جمع ہو کر تعریف کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بالکل،
وہ اپنی بات ہو گئی نا، وہ تو ایک بات تھی، پھر دوسری بات عدنان بھائی نے جو
جائز تعریف کی جو صورتیں بنتی ہیں
وہ ہونی بھی چاہیے جس کو ہم اپریسیشن کہہ رہے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی.
غالباً بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم نہ صرف اپنی ذات کو پیش نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ میں سیدھی سی بات عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ تعریفیں منہ بھر بھر کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے منہ بھر کے ہوتی ہے تو ایسے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے بنتی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو پہلے چلی گئی نا بات. پھر دوسری بات جو عدنان بھائی نے کی کہ واقعی میں قابل تعریف ہے تو اب کیا کریں گے؟
تعریف
ہی کریں گے نا. جو چٹا ہے تو اسے چٹا ہی کہیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ میں آپ بولو گے نہیں بھائی چٹا نہیں ہے. اگلے شخص سے خوشبو آ رہی ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا نا، یار کیا خوشبو آ رہی ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مہکاتا رکھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربان اسی بات سے یاد آئے کہ وہ اتر اللہ ایام کا خوشبو، تعریف ہی ایک طرح کی ہے. اور کسی کو دیکھ کر جو مسکرانے پہ کہ کسی کو دیکھ کر کوئی مسکرا رہا ہو تو کیا کہنا، اضحک اللہ حسین، یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے، اپریسیشن کا پہلو ہے، تعریف کا پہلو ہے اس میں. وہ عدنان بھائی نے بیان کری. میں ایک اور مزید بات عدنان بھائی کی بات سے بڑھا رہا ہوں کہ ایک قوم میں طبقہ ایسا ہے جو کسی چیز کی تعریف نہیں کرنی. گرمی آ گئی نا تو گرمی بری لگے گی، سردی آ گئی تو سردی بری لگے گی. اب اس سے پوچھو بھائی کرنا کیا ہے، تو اس کے بعد خود جواب نہیں ہوگا. سفید کپڑے پہن کے آ جاؤ تو سفید برے لگیں گے، گرے پہن کے آ جاؤ تو گرے برے لگیں گے. بھائی کرنا کیا ہے؟ چاول پکا لو تو روٹی کھانی ہے، روٹی پکا لو تو چاول کھانا، کرنا کیا ہے؟ تو بازو کی تو طبیعت ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنے چھوٹوں کے معاملے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں انداز یہ اپنانا چاہیے کہ ہم ان کی جائز تعریف کریں. کیونکہ جائز تعریف جو ہے انسان کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ تعریف جو ہے مذمت ہی لے کر آتی ہے، برائیاں ہی لے کر آتی ہے، بلکہ بعض اوقات تعریف جو ہوتی ہے نا خالد بھائی، وہ ایک کک بیک ہوتا ہے، وہ ایک ایسی آپ کے اندر توانائی بھر دیتی ہے کہ آپ اس رستے پہ چلتے چلتے ہیں. اب جیسے کسی کے اولاد ہے اور اس کے بارے میں اطلاع یہ آئی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ اس پہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہو جانا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر واقعتاً پایا جاتا ہے کہ نہیں ماشاء اللہ یہ جھوٹ بولتے نہیں ہے، ان کو تو میں نے سچ بولتے ہی دیکھا ہے. اب وہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن سچ بولتا ہی دیکھا ہے. تو اب جب آپ بولیں گے نا کہ ان کو تو میں نے سچ بولتے ہی دیکھا ہے، تو وہ آئندہ کوشش بھی یہی کرے گا کہ سچ بولے.
اللہ.
اچھا کسی کا بچہ ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو آپ جب شکایت اس کو ڈیل کریں گے تو آپ کے نہیں، میرا بیٹا جو ہے نا مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، اگر ان کی غلطی بھی ہوگی نا مجھے بتا دیں گے، یہ اچھی بات ہے ان میں. اب وہ بچہ اپنی جو جتنی غلطی ہوگی وہ ایکسیپٹ کر لے گا. تو تعریف جو ہے بالخصوص تربیت کے اعتبار سے بڑی مفید ہوتی ہے. ماتحت فرد ہے، اس نے کوئی غلطی کر دیتا ہے، اچھائی کر دیتا ہے، ساری چیزیں چلتی ہیں کام کے دوران، تو جائز تعریف جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے. اور بالخصوص جہاں پہ ادارے ہیں، سینکڑوں افراد کام کرتے ہیں، ہزاروں افراد کام کرتے ہیں، ایک مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اصول دیکھیں نا، تو ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو برائی کو بڑی حکمت بڑے انداز پر سنبھال لے. سنبھالنے سے میری مرادیں دور تو کرنی ہے، لیکن اسے مزید بگاڑ کا سبب نہ بننے دے.
صحیح.
اور جس کسی میں اچھائی دیکھے اس کی اپریسیشن کرے، اس کو اس فیلڈ میں آگے لے کر.
جو افراد بنانے والے ہوتے ہیں نا وہ بہت تعریفیں کرتے ہیں اور جائز تعریفیں کرتے ہیں. ہم قرآن کا مزاج بھی یہی دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی دیکھتے ہیں. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے سب سے بڑا متقی دور رکھا جائے گا. وہ سب سے بڑا متقی کون؟ فرمایا گیا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جو سچائی والی بات لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہ ہی متقی ہے. ارشاد فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے فتح رکھی ہے.
اللہ.
یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ یہ پھر جس کو جھنڈا دیا گیا، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، لیکن یہ بات کر کے کیسے سامنے والے کا دل گویا بڑا کر دیا گیا نا. اب آئے وہ کام کرے، چھا جائے اور اپنی پوری افرٹ کر دے.
امیر اہل سنت کو دیکھے نا آپ، کوئی سا بھی معاملہ ہو عدنان بھائی، حالانکہ امیر اہل سنت کی طبیعت ماشاءاللہ محتاط طبیعت ہے، میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ یہ کام یہ نہیں کر پائیں گے، اس طریقے کے لفظ میں نے سنے ہیں جملے کہ نہیں نہیں یہ کام ان کو نہ دیں، اور اس کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن 22 سال میں دعوت اسلامی میں 99% یہ آپ کر لو گے، آپ کر لو گے. اب امیر اہل سنت کا جب یہ انداز تھا تو نیچے جتنے ذمہ داران بنتے گئے، دیکھیں دعوت اسلامی ایک فیملی کے طور پر آپ اس کو لیں نا، آپ بھی ایک فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس فیملی کا حصہ آپ بھی بن جائیں تو دو فیملیاں ہو جائیں گی. تو دعوت اسلامی ایک فیملی کے طور پہ لیں، کتنے سارے افراد کو لے کے چلنا، ان کو آگے بڑھانا، شعبے بنانا، چلانا، امت کی خیرخواہی کے کام لینا. اور میں بالکل ایسی بات کہوں گا جو اس وقت آپ کو نظر آئے گی، مدنی چینل خالد بھائی سے کم و بیش 10 سال پہلے بنا. تو جس وقت بنا آپ کو بھی یاد ہوگا، ادنان بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، شاید مدنی چینل کے بھی بہت سارے ناظرین ہوں جن کو اس وقت یہ ایک وہ آتا تھا کہ مدنی چینل بنا تو لیا، رن کیسے کرے گا، یہ چلے گا کیسے، کون چلائے گا،
کیا دکھائیں گے،
کیا دکھائیں گے، نہیں چلائے گا کون، سوال تو یہ چلائے گا کون، یہ داڑیوں والے، یہ ماموں والے جنہوں نے کبھی کیمرہ نہیں پکڑا تھا، کوئی ٹیکنیکل انسٹرومنٹ نہیں پکڑا تھا، یہ کیسے کریں گے سب چیزیں، ان کو اس فیلڈ کی معلومات نہیں تھی، لیکن تھپکی یہی تھی آپ کر لو گے. تو پھر کر لیا، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اور آج مدنی چینل اردو ہی نہیں ہے، انگلش بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور یوٹیوب کے ذریعے جو ہے عربی مدنی چینل بھی ہے،
کڈس بھی ہے، اور کڈس کی کیونکہ نشریات آ گئی ہیں اور مزید انشاءاللہ عزوجل آنے والی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل عربک اور بھی بہت سارے چینلز ہیں جو ہماری پلاننگز میں شامل ہیں، بہت ساری مختلف زبانوں میں مختلف جو آپ پروموز دیکھتے ہیں، مختلف مدنی گلدستے دیکھتے ہیں، ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، ان کی بھی مختلف زبانوں میں ریکارڈنگ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو خدمتیں مدنی چینل کے لیے کر رہے ہیں رب العالمین سب کی خدمتیں قبول فرمائے، عاشقان رسول جو تعاون کر رہے ہیں وہ تعاون بھی قبول فرمائے. مدنی چینل یہ ساری نشریات آپ کے تعاون سے بھی چل رہی ہے، اس میں یوں سمجھیں کہ دیکھیں یہ بھی تو ایک حوصلہ افزائی ہے، اور پھر اس کا جو ریوارڈ ہے اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں مل جل کر اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مزید کال لیتے ہیں.
خالد میاں، سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں، آج کا موضوع حب جا. خالد میاں، حب جا ایک بیماری ہے، یہ انسانی نفسیات میں بھی شامل ہے. ایک اکثریت جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے. حب جا کی جڑیں میرے خیال میں تو ریاکاری سے ہی ملتی ہیں، اور ریاکاری بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. حب جا کے خواہش مند بھی اس کا صلہ دنیا سے ہی مانگتے ہیں، منسلک کرتے ہیں. حب جا انسان کو ایک تاریخ گڑے میں گرا دیتی ہے. تاریخ گواہ ہے، حب جا کے چاہنے والے ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں ان کا نام کرائیت سے لیا جاتا ہے. حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج ہے. یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے. اس بیماری کا مریض متکبر ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور ارفع سمجھتا ہے. اس کی یہی سمجھ اس کو تباہی کے دہانے تک لے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. آج کے پروگرام میں پڑھے جانے والی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ علیہ کی نعت حب جا والے حضرات کے لیے بھی ایک درس ہے. اور میں ایک شعر آخر میں عرض کر دوں کہ اے خاک کے پتلے، تجھے ادراک نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے تجھ میں، صرف خاک نہیں ہے. اللہ تعالی آپ حضرات کو دین کی دولت سے مالا مال کرے. دونوں مبلغین حضرات جو بیٹھے ہیں آپ بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ میرے پسندیدہ مبلغین ہیں اور خطیب بھی ہیں، بہت اچھا تبصرے کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے عدنان میاں اور مہروز میاں. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے. جزاکم اللہ احسن جزا.
آمین 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 آمین. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. اللہ کریم جل وعلا ہم سب پر نظر رحمت فرمائے، ہمیں اس مہلک مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے. مختلف کام ظاہر اپنانے پڑیں گے، لیکن جو آپ نے بات کی کہ یہ بہت سارے گناہوں کی طرف لے کر جانے والا ہے، جس میں تکبر ہے اور دیگر چیزیں، اللہ کریم ہم سب کو ان تمام ہی امراض کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ فرمائے. مزید کا
محمد علی حیدر اتاری منچن آباد اتار آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آج ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
گناہگار ہوں میں
اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب پر نظر رحمت فرمائے. آمین. مزید کال.
آج کا موضوع جو ہے بڑا چنندہ ہے اور ہمارے خالد بھائی کا بھی بڑا پیارا انداز ہے الحمدللہ سلسلہ کرنے کا، مہروز بھائی کی، ہمارے عدنان چشتی بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ کا بتانے کا انداز ہے۔ خوب بھی جہاں کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ آج زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ کوئی کچھ کام کر دے تو ان کی تعریف کی جائے، کسی نے مسجد میں چندہ دے دیا یا کسی دینی کام میں دے دیا تو بس وہ یہی چاہتا ہے کہ اپنی تعریف ہو۔ ہاں جو حب جان نہیں رکھتے ایسے بھی ماشاءاللہ بندے ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ حب جان سے بچے۔ تو آج یہ وبا عام ہے، اگر یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، اور اس وجہ سے وہ زیادہ تعاون کرتا ہے تو کیا اس طرح سے ہم اس کا نام بیان کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے نعت خواں اسلام بھائی سے عرض کروں گا کہ کلام سنا دے۔ واہ کیا جو دو کروں گے شہ بتہا تیرا،
اللہ اکبر، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ کریم جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کا منگتا اس نے بنایا ہے وہ بنائے رکھے۔ اور جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ واقعی ایسا ہے کہ یہ وبا تو عام ہی ہے، اور اس پر جو چیزیں آپ نے ڈسکس کی اس پر کافی حد تک گفتگو ہو چکی، مزید بھی انشاءاللہ جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کال شامل کرتے ہیں۔
میرے عرض یہ ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارے، صدائیں لگائے جائے، کاش ہماری یہ صدائیں مقبول ہو جائیں، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دم نزا دیدار عطا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دم نزا جاری ہو میری زبان پر، دم نزا جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدا محمد۔ کاش ایسا فیضان ملے، حضور کے جلووں میں موت آئے تو کیا ہی کہنا۔ مزید کال۔
میں بات تاریہ بول رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں دعوت اسلام کی مبلغہ بنوں۔
اللہ کریم آپ کو دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بنائے، اور دین و دنیا کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اور جس طرح کے کلام کی آپ نے فرمائش کی، ذوق و شوق والی باتیں، اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ اور یقین کیجئے کہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم الٰہیہ کا ایک فیضان ہے، ٹاپک چھیڑیں آپ تو جو کلام کی فرمائشیں آتی ہیں وہ بھی تقریباً ملتی جلتی آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ یہ فرمائش کی گئی ہے کہ حب دنیا سے تو بچا یا رب، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اسی طرح میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، اس طرح کے کلاموں کی فرمائشیں ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا عطا فرمائے۔ فرمائش کرنے والے ہیں طاہر شاہ عطاری فروم جعفر آباد۔ اچھا، ناروال سے بھی میسج آیا ہوا ہے، اور حب دنیا سے تو بچا یا رب، اسی کا انہوں نے بھی میسج کیا ہے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہم سب کو حب دنیا سے محفوظ فرمائے۔ اور بکھر سے محمد خلیل عطاری صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ نے کہا تھا فیضان مدینہ کا بیرونی منظر دکھائیں گے۔ جی سلمان بھائی نے بالکل یہ بات کہی تھی، اور اس کو انشاءاللہ عزوجل ہم کوشش کر کے شامل کریں گے۔ ابھی کچھ چیزیں اس طرح کی ہم دکھا رہے ہیں جو فیضان مدینہ میں موجود، فیضان مدینہ میں قائم دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، آپ کو ان کا بھی وزٹ کروایا جاتا ہے۔ اور آپ المدینۃ العلمیہ کا وزٹ ہو چکا ہے، جامعۃ المدینہ کا ہو چکا ہے، اور مجلس آئی ٹی کا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل اور بھی شعبہ جات ہیں جن کی طرف ہم پڑھیں گے۔ استخارہ مکتب کا بھی ہو چکا ہے تعویذات تاریہ والوں کا، تو انشاءاللہ اور بھی شعبہ جات جو قائم ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ یہ مختلف شعبہ جات کے بھی مناظر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اور فیضان مدینہ کا جو بیرونی منظر، جس کی بات سلمان بھائی نے کی تھی کہ ہمارا مدنی چینل کس بلڈنگ میں ہے اور اس کو باہر سے دیکھیں تو یہ کیسا نظر آتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کبھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اللہ کریم اسباب بنائے۔ مزید کال۔
میں ہوں مہانیہ تاریہ لاہور سے عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ نعت سنا دے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امین بھائی فرمائشیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی اور آپ کا ٹائم شروع ہو چکا۔
ماشاء
اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ طغیانیا گناہ یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو خیر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہمارے
میں آ جانا
پیدا نشے دل کے چہرے سے ضیا پائے ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائے ان چاند ستاروں نے، اس در
سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا جلوہ مصطفیٰ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبہ دیکھنا نصیب فرمائے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہنستے ہنستے التجائیں تمنائیں اللہ کریم بس قبول فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بھی محبت عطا فرمائے، دکھوں میں بھی انہی سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اللہ کریم ہمیں اس قول کا بھی مصداق بنائے، کرم فرما سگے عطار ہو اس قول کا مصداق، تیرے خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو آباد رکھے، آئیے ایک اینیمیٹڈ سٹوری بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے یہ پیش کی جاتی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور اسے سبق حاصل کرتے ہیں۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شخص کا ایک پالتو کتا تھا، ایک دن کتے کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اس کی حالت غیر ہونے لگی، تڑپنے لگا، ہائے مجھ پر تو غم کا آسمان ٹوٹ پڑا، ہائے میں تو مارا گیا، ایسا کیا کروں جس سے میرے پیارے کتے کی جان بچ جائے۔ بس اسی طرح اونچی آواز سے روتا جاتا اور کہتا جاتا۔ اتنے میں ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کتے کے مالک کو یوں بے حال دیکھا تو پوچھا،
بھائی خیر تو ہے، یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر آخر کیوں رو رہے ہو؟
کتے کے مالک نے بڑی حسرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، ہائے کیا بتاؤں تمہیں، کون ہے میری فریاد سننے والا؟ اب یہ مرنے والا ہے، اس کی خوبیوں کے بارے میں کیا کیا بتاؤں، یہ ایک ایسا کتا ہے جس کو تم چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو کہیں نہ ملے، ایسا چوکنا کہ رات بھر میرے گھر کی چوکیداری کرتا ہے، مجال ہے کوئی پرندہ بھی یہاں پر مارے۔ وہ شخص مالک کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا اور پوچھنے لگا،
آخر تمہارے کتے کو کیا تکلیف ہوئی، کیا اس کو کوئی جان لیوا مرض یا کوئی زخم ہے؟
مالک نے بات سن کر جواب دیا، نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کئی دن ہو گئے
اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا، بس اسی بھوک کی وجہ سے اس کا دم لبوں پر ہے اور جان نکلنے کو ہے۔
اس شخص نے یہ سن کر جواب دیا،
ہاں بھائی اب کیا کر سکتے ہیں، صبر کرو صبر۔
اتنے میں اس شخص نے پوچھا،
میاں اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟
یہ کل کے لیے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا سامان ہے۔
یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا،
ارے او ظالم شخص، یہ کیا احمقانہ حرکت ہے، اس تھیلے میں سے اپنے کتے کو کچھ کھانے کو کیوں نہیں دیتے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے؟
لو بھائی، اب اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں؟ روٹیاں مفت میں نہیں ملتی، اور ہاں یہ جو آنسو اس کے غم میں بہا رہا ہوں نا، یہ میرے پاس فالتو اور بیکار ہیں، کیونکہ آنسو بہانے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، بس اسی لیے آنسو ہی بہا رہا ہوں۔
اس شخص نے جب یہ سنا تو غصے میں کہا،
تف ہے ایسی عقل اور محبت پر، تیرے نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے؟ ارے او نا مراد، خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بدبخت، تو اس قیمتی خون کو خاک سے بھی کمتر سمجھ کر یوں ہی بہائے جا رہا ہے، حالانکہ ان کی قیمت تو پوری کائنات میں کہیں نہیں۔
یہ کہتے ہی وہ شخص چلتا بنا۔ پیارے مدنی منو، اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو صرف اس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جانوروں پر رحم۔ منقول ہے کہ ایک گناہگار عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو کنویں سے پانی پلایا تھا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمارے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ایک سبق جو ہم اس سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کرنے پر قادر ہوں تو مدد کر دینی چاہیے، صرف باتیں دلاسے اور تسلی سے بڑھ کر بھی کوئی سٹیپ لے لینا چاہیے اگر ممکن ہو۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا صوبان موجود ہیں، آئیے ان کے ساتھ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ان کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں خالد بھائی؟
الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے جی، اس کا احسان ہے۔ آپ سنائیے، سب خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ کریم نظر رحمت فرمائے اور عافیت بنائے رکھے۔ صبحان بھائی آج کیا ٹاپک لے کر آئے؟
آج ہمارا ٹاپک خالد بھائی آرگینک فوڈز کے اوپر ہوگا، کھانے کی صنعت کے اوپر، اور کھانے کی خاص قسم ہے جو کہ اس وقت دنیا میں کافی مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔
آرگینک فوڈ اگر ہم کہیں تو اس کو کیا آسان انداز سے آپ ایکسپلین کریں گے؟
میں اس میں خالد بھائی کچھ پہلے تھوڑا سا کھانے کی اہمیت کے اوپر اور اس انڈسٹری کے اوپر کچھ بات کرتا چلوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ یعنی جتنی اور ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے، جیسے پرتعیش کپڑے ہو گئے، بڑی گاڑیاں ہو گئیں، اور جو انجینئرنگ کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایئر کنڈیشنر ہے اور فرنیچر وغیرہ ہے، ان کے بغیر انسان کی زندگی ممکن ہے، لیکن یہ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مختلف پروفیشنلز ہوتے ہیں، یعنی مختلف پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ جس طرح جب وقت پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر سے زیادہ قیمتی تو کوئی نہیں لگتا، اس وقت ڈاکٹر اہم ترین انسان لگتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے جو مختلف قسم کے انجینئرنگ پروجیکٹس ہم نے کرنے ہوتے ہیں، کوئی سول انجینئر ہمیں چاہیے، اگر کوئی بلڈنگ بنانی ہے آرکیٹیکچرل انجینئر چاہیے، میٹلرجیکل انجینئر چاہیے جب صنعتوں کے اندر کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے پیشہ ور افراد، یہ سارے پروفیشنلز اپنے وقت میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ یہ خاص قسم کا ایک پروفیشنل ہے جس کو ہم فارمر یعنی کسان کہتے ہیں، یہ وہ ہے جس کی ہمیں دن میں 3 دفعہ ضرورت پڑتی ہے، اور زیادہ مرتبہ بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ایگریکلچر، زراعت، دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معیشت میں، کسی بھی معاشرے میں اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے اور ایگریکلچر جو ہے یعنی زراعت دس از دا ون سنگل لارجسٹ امپلائر ان دس ارتھ یعنی یہ ایک ایسا امپلائر ہے جو کہ دنیا میں سب سے بڑا امپلائر ہے اور دنیا میں 40% افراد وہ ڈائریکٹلی زراعت پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کا تعلق زراعت سے ہے. اب یہاں پر ہم ایک اور چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ زراعت کیا صرف کراپس پروڈکشن کا نام ہے فصلیں اگانے کا نام ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے. زراعت از ہیونگ مچ ڈیپر میننگز دین اونلی کراپ پروڈکشن. زراعت کا معنی یہ اور زیادہ گہرا ہے. یہ صرف اور صرف فصلیں اگانا نہیں ہے. اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زراعت کا تعلق انڈسٹری سے کتنا گہرا ہے کہ زراعت اچھی ہوگی تو صنعت اچھی ہوگی. جیسے کاٹن جو ہے کپاس اچھی ہوگی تو کپڑے صحیح بنیں گے. اسی طریقے سے جانور جو ہوتے ہیں اینیمل ہسبینڈری جس کے اندر ڈیری فارمنگ ہے کہ دودھ سے بنی ہوئی جتنی اشیاء ہیں وہ جانوروں سے ہم حاصل کرتے ہیں. اچھا گوشت جو ہے وہ ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں کی جو سکن ہوتی ہے کھال ہوتی ہے اس سے لیدر کی پروڈکٹس بنتی ہیں. اسی طریقے سے جو گنا ہے گنے سے ہم شوگر بناتے ہیں. تو فارمنگ از ویری امپورٹنٹ. دنیا میں سبز رنگ جو ہے گرین کلر وہ سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا رنگ سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ یہ رنگ سب سے زیادہ نظر آتا ہے اور آبویسلی وہ بھی کراپس کی وجہ سے ہے. اور یہ ایگریکلچر ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمارا تعلق فطرت سے کافی حد تک جوڑا ہوا ہے. بلکہ دیکھیں یہ جڑوں کی صورت میں جو زمین کے اندر جاتے ہیں پودے یہ ہمارا تعلق زمین سے کتنا گہرا کر دیتے ہیں. اور اگر ہم کسی کھیت کو دیکھیں تو اس کھیت میں لگی ہوئی فصلیں ان میں لگے ہوئے پھول ان میں لگی ہوئی جو ان کا پھل ہے جو اس کی سبزیاں ہیں اور پھر اوپر چمکتا ہوا سورج اور چہچہاتے ہوئے پرندے یہ سارا ایک سائیکل کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ ساکت تو جامد کھڑے ہوئے پودے یہ کہیں جاتے نہیں ہیں. یہ جانوروں کی طرح رینگتے نہیں ہیں اڑتے نہیں ہیں تیرتے نہیں ہیں چلتے نہیں ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے. سورج کی روشنی کی مدد سے یہ کھانا بناتے ہیں اور وہ کھانا ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کھانا جانور کھاتے ہیں ہم پودوں کو بھی کھاتے ہیں جانوروں کو بھی کھاتے ہیں. سو دس از اے سائیکل. دس از اے سائیکل وچ از ویری امپورٹنٹ ان دس ورلڈ. تو زراعت ایک بہت اہم چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک سے مرغی کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں باغبانی اور زراعت اور زمین کو آباد کرنے کی فضیلت موجود ہے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف آرگینک فوڈ.
جی
سب سے پہلے ہم نے بات کی زراعت کی.
صحیح
وہ شعبہ جہاں پر کھانا پیدا ہوتا ہے
ٹھیک ہے
اور وہاں پر موجود کسان اور سارے افراد وہ مل کر اس کھانے کی پروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں.
ٹھیک
اور اب ہم بات کرتے ہیں آرگینک فوڈ کی.
جی
کھانے کی یہ کون سی قسم ہے جس کو آرگینک کہا جاتا ہے.
صحیح
آج کل دنیا میں یہ آبسیشن ہے کہ میں نے آرگینک فوڈ کھانا ہے. اور امریکہ میں پچھلے 3 سالوں میں 11% آرگینک فوڈ کی انڈسٹری میں اضافہ ہوا ہے. اور اب ہم پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے آرگینک فوڈ کھانا ہے. تو وٹ از آرگینک فوڈ؟ اس طرح آپ نے سوال فرمایا تھا کہ آرگینک فوڈ کی اگر سمپل تعریف کی جائے تو وہ کیا ہے. تو خالد بھائی آرگینک فوڈ سے مراد یہ ہے وہ کھانا جو کہ بغیر ہیومن انٹروینشن کے پکایا جائے بنایا جائے. یعنی اس کھانے کی پروڈکشن میں وہ کھانا جب اگایا جاتا ہے تو اس کو نیچرل طریقے پہ فطرتی انداز سے اگایا جائے. اس کے اندر کوئی ایسے کھاد نہ ڈالے جائیں جو کہ مصنوعی ہو. اس کے اندر کوئی ایسے کیڑے مار دوائیاں نہ ڈالی جائیں جو کہ انسان کی بنی ہوئی ہیں. اس کے اندر جڑی بوٹیوں کو کاٹنے کے لیے بھی کوئی کیمیکلز استعمال نہ کیے جائیں.
صحیح.
اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ بنائی گئی ہو جو کہ انسان نے بنائی ہے. اگر اس کے اندر ہم کھاد ڈالیں تو وہ کھاد بھی قدرتی کھاد ہو، اگر اس کے اندر ہم کیڑے مار دوائیاں ڈالیں وہ کیمیکلز بھی نہ ہو بلکہ وہ قدرتی طریقے ہوں، اور اگر اس میں ہم جڑی بوٹیوں کو کاٹ رہے ہیں تو وہ طریقہ بھی قدرتی طریقہ ہو، اس کے اندر کوئی ہیومن انٹروینشن نہ موجود ہو.
سوہان بھائی، یعنی ان دنوں میں اس طرف جانا بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ تمام تر طریقہ کار جو ہے وہ قدرتی ہی چل رہا ہو، کیونکہ اب جس قدر جدت کا دور ہے کیمیکلز تو ہر چیز میں ہی ہم یوز کر رہے ہیں، اور اگر اس کو چھوڑ کر یعنی ہم بہت سی آسانی چھوڑ کر ایک مشقت کی طرف جائیں گے اگر اس طریقے کو اپنائیں گے جو پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے.
آپ بالکل ٹھیک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب سے انڈسٹریلائزیشن دنیا میں آئی 1945 سے جی، تو دنیا پوری کی پوری شفٹ ہوئی، اور جب دنیا پوری کی پوری شفٹ ہوئی تو دنیا فاسٹ ہو گئی، اور جب دنیا فاسٹ ہوتی چلی گئی تو پھر ہم آسانی کی صورت میں گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار ہم حاصل کریں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے وہ انڈسٹری ہو، کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی خواہش ہماری ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تبھی تو یہ کام جو ہے، ایک تو یہ لینتھی ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ سب چیزیں وہ کریں گے جو کیمیکل اورینٹڈ نہیں ہے تو اس میں آپ کو توالت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ جو آرگینک فوڈ میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر کچھ اور بھی معاملات آ جاتے ہیں. ایک تو یہ فریش ہوتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور جلدی خراب ہونے کی صورت میں ظاہری بات ہے اس کو زیادہ دیر تک بچایا نہیں جا سکتا. اور بلا شبہ کچھ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ان کا فائدہ زیادہ ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جو طوالت کی بات کی کہ وقت دیر لگ جائے گی اس میں اور اس کو اپنانا مشکل ہے، اب یہ دیکھیں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیوں کی وجہ سے پودے خراب ہو جاتے ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں انگلش میں ہربی سائڈ، ان جڑی بوٹیوں کو کاٹنے کے عمل کو. اب اس کے لیے باقاعدہ کیمیکلز ملتے ہیں، دیگر چیزیں ملتی ہیں جو کہ جڑی بوٹیوں کو کاٹنے میں آسانی دیتی ہیں. لیکن پچھلے دنوں انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا، بڑا دلچسپ طریقہ ہے. یہ باہر کے ملکوں میں نا پورے پورے بکریوں کے اور بھیڑوں کے ریوڑ وہ کرائے پر ملتے ہیں. یہ بھیڑیں وغیرہ آتی ہیں اور یہ گھاس جو ہوتی ہے نا، جو گھاس لگی ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جب اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں وہ آ کے چرتی ہیں، اور چر کے جو خطرناک جڑی بوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، خطرناک سے مراد کھانے کے لحاظ سے نہیں بلکہ جو بدنما لگتی ہیں، وہ خود بخود اس کو کھا جاتی ہیں، اور وہ مشین پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ قدرتی طریقے سے وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ ممالک کے اندر انہوں نے بتخوں کا استعمال کیا اور مچھلیوں کا استعمال کیا، فصلوں کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے پونڈ بنا دیے، تالاب بنا دیے جس کے اندر مچھلیاں تیرتی تھیں، اور وہ خطرناک چیزیں جو کہ پودوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کو وہ کھا لیتی تھی. اب یہ طریقے بظاہر تو اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا، دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اڈاپٹ، یہ اڈاپٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ آرگینک فوڈ اور نان آرگینک فوڈ، جس کو کنونشنل فوڈ کہا جاتا ہے، میں تین فرق بنیادی آپ کو بتا دوں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، کہ یہ تین چیزیں جس کھانے میں ہوں گی اس کو آرگینک فوڈ کہا جائے گا. نمبر ایک، کہ اس کو اس کھاد سے بنایا جائے جو کھاد مصنوعی نہیں ہے. نمبر دو، اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں کاٹی جائیں اس کو کاٹنے کے لیے کسی کیمیکل کا استعمال نہ کیا جائے. اور نمبر تین، اس کے اندر جو کیڑے مار دوائی فصلوں میں استعمال کی جاتی ہے وہ بھی کیمیکل اورینٹڈ نہ ہو. یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کر دوں خالد بھائی، جس طرح سے ہم آج کل سٹرس آ رہا ہے، سٹرس سے مراد یہ ہے موسمی، کنو، فروٹر، مالٹا وغیرہ. اب عام طور پہ بچے جب کھاتے ہیں تو بیج بھی اس کا پیٹ میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پہ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بیج نہ کھانا، یہ بیج پیٹ میں جا کے پودا بن جائے گا، اور بچہ ڈر جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو پودے اگائیں گے میں نے بیج کھا لیے. کیونکہ جس وقت آپ ایک بڑا زبردست، ابھی اس جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک کیفیت ہے کہ اگر آپ کے پاس تربوز ہو اور تربوز کی کاش آپ نکالیں اور اس کاش کو اس کے اوپر اپنے دانت گاڑ دیں کھانے کے لیے، تو وہ جو جوسی نکلتا ہے وہ تربوز کا اور اتنا مزیدار وہ لگتا ہے، لیکن اس میں بیج اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کتنے بندہ پھینکے گا، کچھ تو پیٹ میں چلی جائیں گے. और जाके फिर वही बात होती है कि पेट में तरबूज की बेल तो नहीं उगाएगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इंसान के पेट में बड़ा बहुत थिक एसिड होता है, बड़ा कंसेंट्रेटेड तेजाब होता है HCl, जो कि लोहे के रेजर को भी गला देगा।
और ये पेट जो है ये जायज ज़रात नहीं है।
हाँ जी, जायज ज़रात नहीं है, सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यहाँ पर पौधे उग नहीं सकते। अच्छा, इसकी वजह आखिर क्या है? चले एक बात करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है कि पेट में पौधे क्यों नहीं उग सकते। याद रखिए, बीज को जर्मिनेट करने के लिए, बीज को पौधा बनने के लिए बुनियादी तौर पे तीन चीजें चाहिए, एक पानी, सही दर्जा हरारत और सही लोकेशन। ये तीन चीजें बीज को बुनियादी तौर पे चाहिए।
सही,
फिर दोहरा देता हूं, पानी,
सही
दर्जा हरारत और गुड लोकेशन, जहां पर सूरज की रोशनी वगैरह पड़ती हो।
गुड लोकेशन जो है वो जो जमीन हो वो काबिले ज़राअत भी हो।
जी जी, उसकी जरखेजी जरूरी है। और वही मैं कहने लगा था आपको खालिद भाई कि अब ये जो गुड लोकेशन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये कि जो एग्रोनॉमी, जो कि फसलों का इल्म है एग्रोनॉमी, उसके मुताबिक ये छह चीजें एक बीज को चाहिए उगने के लिए, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस।
ठीक,
कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये छह एलिमेंट जब एक जमीन में उस बीज को मिलेंगे वो बीज जर्मिनेट करेगा, यानी उग जाएगा। अब यहां पर देखिए दो चीजें होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये पानी से मिलते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये पानी से मिलते हैं।
ठीक है,
और अब ये जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है, ये मिट्टी से मिलने हैं। लेकिन आमतौर पे मट्टी में ये तीनों चीजें मौजूद नहीं होती, तो फिर ये तीनों चीजें पौधे को देने के लिए हमें मस्नूई तौर पे खाद डालनी पड़ती है। और जब वो खाद हम डालते हैं, अब वो पौधा जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो उग सके। और बकायदा एक जाइलम और फ्लोएम नाम की पौधे के अंदर पाइपलाइनें मौजूद होती हैं, जिस तरह हमारे घरों के अंदर टैंकी होती है और टैंकी में पानी होता है, लेकिन वो पानी हमारे नलके में पाइपों के जरिए आता है। इसी तरीके से पौधों के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम की पाइपलाइनें होती है, जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर वेन्स होती हैं, नालियां होती हैं खून की, तो फिर वो पानी उस तक आता है और फिर सूरज की रोशनी से ये सारा कुछ आपस में मिल जाता है। और ये जो पौधे के ऊपर क्लोरोफिल होता है, सब्ज रंग का पौधा होता है, वो सूरज की रोशनी को ले लेता है, स्टोर करता है, और ये इंतहाई जबरदस्त निजाम के जरिए, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पौधा अपनी खुराक बनाता है।
ठीक,
तो ऑर्गेनिक फूड जो है, जो हम बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक फूड के फायद क्या है, आखिर ऑर्गेनिक फूड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि ऑर्गेनिक फूड टेस्टी होता है, फ्रेश होता है, मजेदार होता है, फ्रेश होता है और सेफ होता है। इसके अंदर चौके वो केमिकल्स वगैरह नहीं डले होते, तो इसका फायदा होता है।
सही।
और यहां पर एक और चीज मैं आपको अर्ज करता चलूं कि चौके ज़राअत के अंदर जानवर भी आते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि जो गाय भैंसे हैं और ये भेड़े हैं, बकरियां हैं, तो ये ऑर्गेनिक फूड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ये जो हम ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, चौके इसमें केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो आलूदगी नहीं होती।
ठीक।
और अगर हम मुर्गियों को वेजिटेबल ओरिएंटेड खाना खिलाएं और मुर्गियों को केमिकल्स वाली खुराक ना खिलाएं, तो इसका असर इंसानी जिस्म पर भी पड़ता है। और कई तहकीकात तो यहां तक बताती हैं कि इससे जो दो चीजें हम करते हैं, एक तो गाय को टीके लगाते हैं ऑक्सीटोसिन के, ताकि वो दूध दे।
ठीक है।
और दुनिया के कई मुल्कों में ये बैन है, लेकिन लोग फिर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन का टीका लगाया जाता है। इसके लगाने की दो वजूहत होती है, एक ये कि गाय उस वक्त दूध दे जिस वक्त गवाला चाहता है। ताकि वो उस वक्त उसको बेच सके, और दूसरा दूध की क्वांटिटी ज्यादा हो।
सही।
और मुर्गियों को केमिकल की फीड इसलिए खिलाई जाती है कि उससे मुर्गियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं।
सही।
अब इन दोनों का असर इंसानी जिस्म पे पड़ता है। بہت جو اوتھینٹک تحقیق ہے میرے پاس اس کے مطابق ایسا دودھ پینا جو کہ گائے کو ٹیکا لگا کے حاصل کیا جائے اور بڑی دیر تک پیتے رہنا اور ایسی مرغیوں کو استعمال کرنا جن کو کیمیکل فیڈ دی گئی ہو, بلوغت کے آثار جلدی نظر آ جاتے ہیں انسان کے اندر اور انسان کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل کی بیماریاں اور دیگر ایسی بیماریاں لگ سکتی ہیں.
ٹھیک ہے, یعنی غیر فطری طور پر جب ان کی گروتھ ہو رہی ہے تو پھر ان کو جو کھا کر انسان کی گروتھ ہو رہی ہے وہ بھی پھر اس سے ہٹ کر ہی ہوگی.
بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے غیر فطری کا لفظ استعمال کیا نا خالد بھائی, آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ساری بات کو کوزے میں بند کر دیا. یہ غیر فطری کا لفظ ہی آرگینک فوڈ کی بنیاد ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ نے موسمی کا جوس نکالا, ٹھیک ہے گھر میں, آپ مجھے بتائیے موسمی کا جوس کتنے دن تک چلے گا؟ وہ ایک دن تک چل لے گا, ڈیڑھ دن تک چل لے گا, اس کے بعد آپ خود اس کو استعمال نہیں کریں. آپ نے اس کو فریج میں بھی اگر رکھا تھا تو آپ کہیں گے کہ یار ایک تازہ چیز ہے, اس کو اب ہم کیوں استعمال کریں, یہ تو ایک ڈیڑھ دن پرانی ہو گئی. ایسا ہی ہے نا,
نارملی
یعنی اس کی جو شیلف لائف ہے, اس کو کہتے ہیں شیلف لائف, وہ ڈیڑھ دن ہے, ایک دن ہے, کیونکہ تازہ چیز نکلی ہے, اس نے زیادہ دیر چلنا نہیں ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبے کے اندر یہی موسمی کا جوس ہمیں ایک ایک سال پرانا یا چھ چھ مہینے پرانا مل جاتا ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی دو مہینے آگے کی ہوتی ہے.
جی
اب فطرتی طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ موسمی کا جوس ڈیڑھ دن میں استعمال ہو کے ختم ہو جائے,
ختم ہو جائے.
لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ وہی موسمی کا جوس چھ چھ مہینے چل رہا ہے؟ یہ اب غیر فطری ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس موسمی کے جوس کو پیسچرائز کیا جاتا ہے. پیسچرائزیشن کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ درجہ حرارت پر ابالا جائے اور وہ کیڑے, وہ مائکرو آرگنزمز, وہ بیکٹیریا جو اس جوس کو زیادہ دیر تک نہیں چلنے دیتے ان کو مار دیا جائے. اب جب آپ نے بہت زیادہ درجہ حرارت پر اس کے اندر سے وہ ساری چیزیں ختم کر دی,
ٹھیک,
اور اس کے اندر سے آکسیجن کو بھی ختم کر دیا, اب وہ دیر تک چل سکتا ہے.
ٹھیک,
آپ نے اس کو ڈرموں میں بند کر دیا اور ڈرموں میں بند کر کے رکھ دیا. اب جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ایک نیا ڈپارٹمنٹ آئے گا, نیا محکمہ آئے گا کہ اس جوس کے اندر سے ذائقہ ختم ہو چکا ہوا ہے, ابالنے کی وجہ سے اور سٹور کرنے کی وجہ سے. اب اس کے اندر ذائقہ ڈالنے کے لیے چینی ڈالی گئی,
صحیح,
اس کے اندر ایڈیٹیوز ڈالے گئے, اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز ڈالی گئی تاکہ اس میں ذائقہ واپس آ سکے.
بالکل,
جس کو فوڈ ایڈیٹیوز کہتے ہیں. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ غیر فطری ہیں, بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ وائٹامن ایڈڈ. دیکھیں جو سٹرس ہے, موسمی ہے, مالٹا ہے, کنو ہے, فروٹر ہے, اس میں تو نیچرل وائٹامن سی کے ذخیرے ہیں. یہ لیمو نیچرل وائٹامن بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ غیر فطری طریقے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں ایکسٹرا ڈالنی پڑتی ہے. یہ چیز پھر انسانی صحت کو وہ فائدہ نہیں دیتی جو کہ نیچرل چیز نے دینا تھا.
تو یعنی کوشش کی جائے,
کا لفظ استعمال کیا,
بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی کوشش کی جائے کہ نیچر سے جتنا قریب رہا جائے گا اتنا ہی ہمارے صحت کے لیے, ہماری اپنی نشو نما کے لیے بہتر ہوگا.
بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا, یہی وہ باتیں ہیں جو کہ وہ ہم بات کرتے ہیں نا کبھی کبھار کہ پرانے دور کے بابا جی کے دانت بھی سلامت ہیں اور وہ تو نل کا پانی پیا کرتے تھے, ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم آج بوتلوں کا پانی ہی پی رہے ہیں پھر بھی ہمیں بیماریاں لگ رہی ہیں, اور ہمارے کھانوں میں کیا کچھ ہو گیا, ان کے کھانے خالص ہوتے تھے. یہ وہی بات ہے, میں مانتا ہوں. دیکھیں آرگینک فوڈ جو ہے یہ وہی کھانا,
ٹائم کیونکہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جلد از جلد ہم کمپلیٹ کریں.
ہاں بس میں آپ کو یہ ارشاد, میں یہ عرض کر دوں کہ آرگینک چیز میں فائدہ تو ہے, آرگینک ملک, آرگینک دودھ اور آرگینک میٹ کے بارے میں یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا ہے, آئرن کی, وائٹامن ای کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور چونکہ اس کو قدرتی طریقے سے بنایا گیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیسی مرغی, برائلر مرغی, دیسی دودھ اور وہ دودھ جو کہ ہم ڈبے کا پیتے ہیں, یہی وہ چیزیں جو آرگینک ہوتی ہیں. لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی سبزیاں جگا رہے ہیں تاکہ وہ سبزیاں جو ہیں وہ آرگینک طریقے سے ان کو ملے، اس میں مصنوعی کھاد موجود نہ ہو۔
مدنی چینل کے ناظرین، وقت کیونکہ اختتام پذیر ہے، تو انشاءاللہ عزوجل جب ہم نیکسٹ ٹائم دوبارہ سبحان بھائی کے ساتھ حاضر ہوں گے تو مزید مفید معلومات لے کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آج کا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے، اور دونوں طرح کی باتیں جو صحت کے حوالے سے ہمیں ٹپس ملی اور جو کچھ ہمیں ہماری باطنی بیماریوں کے حوالے سے حفاظتی تدابیر بیان کی گئیں، رب العالمین جل وعلا دونوں معاملات پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو ہی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سبحان میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے